واصبر على ما يقولون واحذرهم هجرا جميلا. بلیغ وظیفہ ان آیات کی تفسیر سے قبل کل عصر کے بعد ایک وظیفہ بتایا گیا تھا جس کو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مجذبات میں لکھا ہے کہ جو شخص گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی اور سورہ قریش پڑھے, سورہ قریش یعنی میلاد قریشی میلاد یا سیف کیا کہہ سکتے, تو یہ شخص خیریت سے واپس آئے گا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مجربات کتاب مدھوہ چھپی ہوئی ہے, جس میں لکھا ہے کہ جو شخص گھر سے نکلتے وقت نظر میں آ جائیے قریب آپ اور اس طرف ہو رہی داؤد میں آپ بھی ذرا قریب آئیے, اور سورہ لیلا قریشن جس یعنی سورہ قریش لکھا ہے کہ وہ خیریت سے گھر آئے گا. تو آج کس زمانے میں جب کہ ہر قسم کی آفات ہیں اور ایکسیڈنٹ تصادم فائرنگ دنیا کی بنائیں, تو آج کل تو بھائی سب کو چاہیے اس کو پڑھنا چاہیے راستے بھر بھی یا سلام پڑھتا رہے یا سلام تاکہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں. یا سلام جو ہے اللہ کا نام ہے, ہر بیماری کے لیے مدرب ہے. شاہ ولی اللہ صاحب محسن دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جس قسم کی ضرورت ہو اس نام کو زیادہ لے, جیسے کوئی بیمار ہے یا مسائل اور حالات ناسازگار ہیں اس وقت یا سلام پڑھ چکا. کم سے کم میرے شیخ اول شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر ایک مریض کینسر کا ہندوستان سے خط آیا, حضرت نے مجھے فرمایا کہ لکھ دو 131 مرتبہ 131 مرتبہ یا سلام پڑھ کر اول آخر درسی پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں. ایک مہینے کے بعد خط آیا کہ مجھے اتنا تیزی سے شفا ہو رہی ہے کہ ڈاکٹر حیران. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اتنے لیے مرض تو ایسا نہیں, کیا بات ہے؟ ان کا بھائی میں اللہ کا نام لیتا ہوں جہاں سے فیصلے ہوتے ہیں. میرے شیخ شاہ کاتب نے مجھے لکھا ہے کہ جو لوگ دارالاقامہ میں رہتے ہیں یعنی مدرسے میں قیام کرتے ہیں ان کے لیے لازم کر دیا جائے کہ وہ درس میں شریک ہوں. کیا وجہ ہے کہ دوسرے لوگ درس میں شریک ہوں اور یہ شریک نہ ہوں؟ علم کی ضرورت ہے ان کو ایسے ماحول میں یعنی جہاں اللہ اور رسول کی باتیں ہوں فرار اختیار کرنا اور وہاں قرار نہ پکڑنا, یہ دلیل ہے کہ اس شخص کے قلب میں اللہ تعالیٰ بچنے کے نہیں. اور اگر کسی کو مسئلہ تو نہیں دارالاقامہ چھوڑ دے یہاں نہ رہے ہمارے پاس, اگر مان لو کسی کو میرے بات سے فائدہ نہیں ہوتا تو یہ تبدیلی جائز ہے, معالج کو تبدیل کر لیا جائے کسی اور جگہ جا کے قیام کرو, لیکن جو یہاں دارالاقامہ میں قیام کرے گا اس کے لیے لازم ہو بیٹھا رہے, چاہے دن نہ اس کا لگے لیکن بیٹھا رہے. بس قانون اپنی جگہ پر ہے. ایسے ہی کہتا ہوں کہ جو لوگ لیٹرین استعمال کرتے ہیں اور وہاں استنجا کرنے کے بعد اس میں پانی نہیں ڈالتے, اب دوسرا جب گیا تو ان کا مال نظر آ رہا ہے, اس قدر حیا کے بھی خلاف ہے اور مسلمان کو اذیت دینا حرام ہے. ہر شخص کو چاہیے کہ فارغ ہونے کے بعد 3-4 لوٹا 2 لوٹا کم سے کم ڈال دے کہ نظر نہ آئے. ایسے ہی وضو خانے میں بلغم ڈال دیا اور اسے اس کی توفیق نہیں ہوئی کہ اس کو پانی گرا کر صاف کر دیں, وضو کیا سارا فرش پیر کی مٹی سے وہاں مٹی مٹی ہو گئی, اس کی توفیق نہیں ہوتی کہ لاؤ ذرا وہاں سے پانی ڈال کر تاکہ دوسرا وضو کے لیے جو آئے اس کو آرام ملے. یہ کیا بات ہے؟ یہ دل کی سختی ہے, دل کی سختی ہے اور کمینہ پن بھی ہے کہ دوسرے مٹی ہماری لگی ہوئی ہے وہ دوسرا صاف کرے. غیر شریفانہ حرکت ہے, پان کھاتے ہیں اور چھالیاں گھاس پر گرا دیتے ہیں, میرے پیر میں چپتی ہے. میں کہتا ہوں بھائی پان کھاتے ہو تو چھالیاں گھاس پر کیوں گراتے ہو؟ بچے بھی اگر گراتے ہیں تو ان کو نصیحت کی جائے. चादर है बिस्तर वैसी कोई छोड़ दे, बिस्तर को कायदे से चादर कायदे से बिछाओ, जहां चाहा वहां कुछ पेंसिल से लिख लिया, ये सब चीजें हराम है, इसको मामूली बात समझते। इस वक्त में जिन आयात की तिलावत की गई है, वक्त के इमाम बैहती हजरत काजी सनाउल्ला पानीपति रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि इस तमाम सुलूक के मनाजिल इन आयात के अंदर मौजूद है। जो शख्स अल्लाह तक पहुंचना चाहे, ये खाली यही आयात उसकी तकमील और उसके खुदा तक पहुंचाने के लिए काफी और वाकई है। ये सूरत सूरह मुज़म्मिल जब नाजिल हुई तो आपको ये गम पहुंच गया था, काफिरों ने आपस में मशवरा किया कि इनका क्या लकब दिया जाए, किसी ने कहा पागल है मजनून है, और किसी ने कहा कि ये काहिन है नजूमी है, सितारों की मदद से कुछ खबरें बता देते हैं, किसी ने कहा कि नहीं ये साहिर है जादूगर है, ये दोस्तों भाई को भाई से जुदा कर देते हैं। बस ये अल्फाज आप तक पहुंचे जब तो आपको इतना सदमा हुआ कि मैं तो इन जालिमों को अपना जिगर का नबी अपने जिगर का खून पेश कर रहा है, पत्थर खा रहा है, तुम्हें जन्नत तक दोजख से निकालने की फिक्र में है, और उसके साथ ऐसी गुस्ताखी, आप चादर ओढ़ के लेट गए। गम की हालत में इंसान की फितरत है कि वो चादर ओढ़ के लेट जाता। अल्लाह ताला ने हकीम उम्मत थानवी नबर कदर तफसीर बयान कुरान में लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने अज़रा मेहरबानी और इजहार रहमत और इजहार लुत्फ करम के तौर पर इसी उनवान से खिताब फरमाया, या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ चादर में लिपटने वाले। ये प्यार है, हज़रत ने लिखा है कि ये अपने नबी पर प्यार और रहमत का नज़ूल है कि मैं उसी उनकी उसी हयत के साथ है, उसी हयत के साथ है। ये अल्लाह ताला ये एक उनवान है जो अरबों का तरीका था, जैसे हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी आस्तीन में बिल्ली का बच्चा लिए हुए थे, आपने फरमाया मा फी उम्मिका, तेरी आस्तीन में क्या है, अरस क्या बच्चा है, हिर्रतुन, ये तो एक छोटा सा बच्चा है बिल्ली का, आपने फरमाया या अबा हुरैरा, लो अब अंता अबू हुरैरा रख दिया, तुम बिल्ली के अब्बा हो। तो ये ऐसे ही और अरब में जिस तरीके से बवक्त लुत्फ करम अल्लाह ताला ने फरमाया है चादर से लिपटने वाले। इस सूरत के अंदर होमिल नैम के जरिए से रात की इबादत और रात के तहज्जुद का जिक्र हुआ, और मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं क़यामत तक कोई शख्स कायम, कोई शख्स कामिल नहीं हो सकता जब तक कि क़याम लैल ना अदा करे, यानी रात की नमाज। लैसा मिनल कामिलीन मल्ला यकूमुल लैला, लैसा मिनल कामिलीन मल्ला यकूमुल लैला, जो शख्स रात को क़याम नहीं करेगा कामिल नहीं हो सकता। अब आप कहें साहब फिर तो बहुत मुश्किल काम है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेचारे तीन बजे रात को नहीं उठ सकते। उसका तरीका अल्लामा शामी इब्न आबिदीन ने अपनी फिका शामी जिल्द एक में और फतावा इमदादिया में हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इन हजरात ने तरीका लिख दिया कि भाई जिसकी हिम्मत कमजोर हो वो वितर से पहले दो चार रकात पढ़ो, वितर से पहले, और कम से कम तहज्जुद और क़याम लैल दो रकात भी है। इसको शामी ने लिखा है कि सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से दो रकात भी साबित है, मिन अक़ल्ल तहज्जुद रकातैन, दो रकात जो पढ़ ले कम से कम चार छह आठ पढ़ ले सुभान अल्लाह, लेकिन अगर दो रकात भी पढ़ लेता है, दो रकात भी पढ़ लेता है तो समझ लीजिए कि वो क़ायमुल लैल हो गया। और ये तहज्जुद गुजारों में क़यामत के दिन सच में होगा, अल्लाह ताला ने कितनी, और अल्लामा शामी ने इस पर दलील नकल की, फरमाते हैं कुल्लुमा सुर्या बाद सलात इशाई, कुल्लुमा सुर्या बाद सलात इशाई फहुआ मिनल लैल, ईशा की फर्ज के बाद जो भी नफले पढ़ी जाएंगी अल्लाह ताला सब क़याम लैल में शुमार करवाएंगे। फायदा कुल्लिया कर दी, कुल्लुमा सुर्या बाद सलात इशाई फहुआ मिनल लैल, और फरमाते हैं फ़इन्न सलातत तहज फ़इन्न सलातत तहज्जुद तहसुलु फ़इन्न सुन्नतत तहज्जुद तहसुलु बितनफ़ुली बाद सलातिल इशाई क़ब्ल अन्नौम, सोना भी जरूरी नहीं। आज लोग समझते हैं कि सो करके फिर उठे, بتایا کہ دیکھو بین سنت تحجد تحصل بعد صلاۃ العشاء قبل النوم، یعنی نماز تحجد و قیام لیل جو ہے اگر یہ سونے سے پہلے ہی کوئی شخص دو رکعت چار رکعت پڑھ لے ان شاء اللہ تعالیٰ کمزور لوگوں کے لیے یہ نہیں کہ آدھی رات کی فضیلت اس کو حاصل ہو جائے، تو یہ آدھی رات کے بعد تو وہ بڑے عجیب وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نصیب فرمائے، اس کا تو وقت ہی خاص، لیکن یہ ہے کہ اگر بھائی کل نہ ملے، بریانی نہ کھاؤ تو کم سے کم دو چپاتی گوشت نہیں کھا لو ان شاء اللہ تعالیٰ. ایک صاحب نے لکھا حضرت وہ بات نہیں معلوم ہوتی، مزہ نہیں آتا جو تحجد کے وقت آتا ہے اور اس وقت اٹھا نہیں جاتا. تو حضرت نے فرمایا کہ میاں مزے وزے کی فکر چھوڑو، اپنا کام بنا لو، بہت زیادہ پہلوان مت بنو، اللہ جیسے جس کو ہمت دے کچھ تو کرتے رہو، کوششیں بےحدہ دہس پختگی بالکل سو رہنے سے بےحدہ کوشش پر بھی اللہ کا فضل ہو جاتا ہے. وہاں عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوششیں بےحدہ دہس پختگی، بےحدہ یعنی معمولی سی کوشش کر لو کہ بالکل سو رہنے سے تو بہتر ہے کہ ایک دم انسان کچھ نہ کرے. اور دوست دار دوست یعنی آشف کبھی، اور دوست اپنے دوست کی یعنی اپنے بندوں کی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اس پریشان حالی آشفتگی کمزوریوں کو دوست رکھتے ہیں، بشرطی کو اس میں ندامت استغفار اور توبہ کی اسے توفیق ہوتی رہے. تو میں تو یہ فرمایا علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ سب اپنے وقت کا اتنا بڑا محدث ہے کہ اگر اس کو امام بہتی کہا جائے وقت کا تو درست اور روا ہوگا، روا باشد. لہذا فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سالکین اور اللہ تک پہنچنے والوں کے لیے سلوک کے پانچ منازل بیان کر دیے. پانچ منازل، نمبر ایک قیام لیل، رات کی نماز کو نہ چھوڑو، جو لوگ نہیں اٹھ سکتے کم سے کم دو رکعت وتر سے پہلے پڑھ کر اللہ سے عرض کر دیں کہ اللہ میں ضعیف ہوں کمزور ہوں، میری اسی دو رکعت کو قیام لیل میں قبول کر لیجیے اور قیامت کے دن مجھے تحجد گزاروں میں شامل فرما لیجیے، اور اپنی کمزوریوں کا اعتراف کر لیں، کمزوریوں کا اعتراف کر لیں. اعتراف قصور میں بھی نور ملتا ہے، اعتراف قصور میں بھی نور ملتا ہے اور سرور بھی ملتا ہے، کبھی طاعتوں کا سرور ہے کبھی اعتراف قصور ہے. ہے ملک کو جس کی نہیں خبر، وہ حضور میرا حضور ہے. سبحان اللہ. تو نمبر ایک قیام لیل ہے. اچھا اب میں پانچوں منزلوں کو مختلف دنوں میں انشاءاللہ بیان کروں گا، اس لیے کہ اب قیام لیل قم اللیل الا قلیلا، اب قیام لیل میں جو ہے چونکہ وہ خلوت کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ناشیت اللیل، یہ رات کا قیام اٹھنا ہے بہت مشقت، لیکن اے نبی میں آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری اور مشقت، اتنا سنور سے آلے کا قول فقیلا، میں آپ پر ایک قرآن نازل کرنے والا ہوں جو بہت بھاری ہے، یعنی پہاڑوں پر اگر قرآن رکھا جاتا تو پہاڑ پھڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اگر ان میں شعور و صلاحیت پتا ہو، یعنی جو انسانی صلاحیتیں ہیں. یہ قید لگا دی مفسرین نے، ورنہ کوئی کہے میں ابھی پہاڑ پر لے جا کے رکھ دیتا ہوں، ابھی میری پہاڑی جا کر قرآن رکھتا ہوں کہاں ٹکڑے ٹکڑے ہوا. اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ عقل و شعور اور ایمان اس میں صلاحیت عطا کرتا سمجھنے کی بوجھنے کی، اللہ کی معرفت ان کو ہوتی، تو یہ اللہ کے سلام کی عظمتوں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اور جن کو اللہ نے معرفت دی ہے آج ان کو بھی تلاوت میں دل ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، دل پر اثر ان کے پڑتا ہے. تو قیام لیل پر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس میں اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں کہ قیام اللیل میں کیا فوائد ہیں. فرمایا علیکم بے قیام اللیل، آج صرف یہی موجود رہے گا دو چار منٹ دس منٹ جتنا، یعنی قیام اللیل، کیونکہ یہ جز ہے کہ پانچ منازل خمسہ میں ایک منزل قیام اللیل کی ہے. تو قیام اللیل کے بارے میں سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیکم بے قیام اللیل، اور حقیقت یہ ہے عشق و محبت میں دل چاہتا ہے تنہائی میں، جیسا کہ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ تمنا ہے کہ اب ایسی تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ تمنا ہے کہ اب تمنا ہے کہ اب کوئی جگہ ایسی کہیں ملتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد اس کی دل نشین ہوتی. تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ملتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد اس کی دل نشین ہوتی، اور ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو، تمنا کہکشاں کو ہے کہ میری آس کی ہوتی ہے. اور پتا چلتا کہ غم میں زندگی کیوں کر گزرتی ہے. تیرے خالق میں کچھ دن کو میری جانیں حزیں ہوتی ہیں, تیرے خالق میں کچھ دن کو میری جانیں حزیں ہوتی ہیں. اور فرماتے ہیں دکھاتے ہم تمہیں اپنے تڑپنے کا مزہ, لیکن جو عالم بے فلک ہوتا, جو دنیا بے زمین ہوتی. اور ایک شاعر کہتا ہے کہ عالم ہے کہ بے لاج بڑا سوتا ہے, سارا عالم سو رہا ہے, ایک بندہ اٹھتا ہے وضو کرتا ہے اللہ کے حضور میں کھڑا ہوتا ہے, اس کا نقشہ شاید کھینچا. عالم ہے کہ بے لاج بڑا سوتا ہے, اے دوست مگر رات کے سناٹے میں رو رو کے تیرا نام کوئی لیتا ہے, اے دوست مگر رات کے سناٹے میں رو رو کے تیرا نام کوئی لیتا ہے. سبحان اللہ, سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا, ذکر میں تاثیر دور جام ہے, وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے, صبح سے ہی انتظار شام ہے. جو لوگ تہجد کی لذتوں سے واقف ہیں صبح سے ان کو انتظار رہتا ہے کب وہ گھڑی آئے گی اور ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. حضرت ثابت بنانی تابعی ہیں, بہت بڑے تابعی ہیں, اور یہ حضرات جب اللہ کو یاد کرتے تھے تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو یاد فرما رہے ہیں. عالم نے پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فاذکرونی اذکرکم, فاذکرونی اذکرکم, تم ہم کو یاد کرو ہم تمہیں یاد کریں گے. تو جب ہم یاد کر رہے ہیں ان کو تو کیسے قرآن غلط ہو جائے گا؟ یقیناً مجھ کو یاد کر رہے ہیں. ایک بزرگ نے کسی کی جیب میں تصویر ہے سو ایک صاحب دو تصویر رکھتے ہیں آپ, ایک صاحب تصویر کو ایسے جلدی جلدی ایسے ایسے کر رہے تھے اور باتیں بھی کر رہے ہیں اور تانے بھی ایسے ایسے کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ جب آپ کو اللہ اللہ نہیں کر رہے ہو تو پھر اس وقت تم اس سے گفتگو کر رہے ہو, یہ دانا پھیرنے سے کیا فائدہ ہے؟ ایسے تو اس نے کہا کہ گفتگو کے درمیان میں کچھ وقفہ بھی ہوتا ہے, مثلا آپ بولنے لگے تو میری زبان جو ہے فارغ ہو جائے گی, ہو سکتا ہے کہ اس درمیان میں کوئی اللہ نکل جائے, ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہم جب پھیر رہے ہیں تو اللہ نکل جائے. تو ہم اس لیے کرتے رہتے ہیں ایسی حرکت کہ جس میں کوئی حرکت ذکری پیدا ہو جائے, اللہ کا نام نکل آئے تو کیا فرض ہے؟ ایک اللہ بھی اگر نکل جائے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون سے کی خانقاہ سے اپنے گھر تشریف لے جا رہے تھے, مفتی اعظم پاکستان صاحب تھے. یہ واقعہ خود حضرت نے مجھ سے فرمایا, میں بھی موجود تھا اور لوگ بھی تھے. فرمایا کہ حضرت نے کاغذ نکالا, کاغذ نکال کر پنسل سے اس پر کچھ لکھا, پھر اس کاغذ کو جیب میں رکھ کر پوچھا کیوں جی مولوا اور مولانا مفتی محمد شفیع صاحب میں نے کیا کیا؟ فرمایا حضرت مجھے کچھ پتا نہیں, اتنا دیکھا کہ آپ نے کاغذ قلم نکال کر کچھ لکھ کے جیب میں ڈال دیا. فرمایا ایک چیز کو بھولنے سے کا خطرہ محسوس ہو رہا تھا, بار بار اس کی یاد دل میں آ رہی تھی کہیں بھول نہ جاؤں کہیں بھول نہ جاؤں, تو دل کا بوجھ میں نے کاغذ پر رکھ دیا اور دل کو اللہ کے لیے فارغ کر دیا. دل کا بوجھ میں نے کاغذ پر رکھ دیا اور دل کو اپنے اللہ کے لیے فارغ کر دیا. یہ شان ہے اللہ والا, جہاں تک ہو سکے اپنے قلب کو مشغول دل نہ رکھنا چاہیے, اپنے قلب کو فارغ رکھنا چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. صبر آپ وہ حدیث سنا کر آج یہ منزل قیام لیل ہوگی, اس کے بعد منزل تلاوت قرآن ہوگی, اس کے بعد منزل ذکر اللہ ہوگا, اس کے بعد منزل تبتل یعنی غیر اللہ سے کٹنا ہوگا, اس کے بعد منزل ہوگی توکل کی, تب پھر اس کے بعد آخری منزل صبر علی جفاء الاعداء ہوگی, دشمنوں کے تکلیف رسانی پر صبر کرنا. یہ پانچ منزلیں سلوک کی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے. انشاءاللہ یہ منازل خمسہ یومن فیومن تھوڑا تھوڑا روزانہ بیان ہوں گے. اب چونکہ قیام لیل کی منزل آج ختم کرنی ہے, اس سلسلے میں قوم لیل کی تفسیر سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیام لیل میں کیا فائدہ ہے؟ اتنا آسان کہ وتر سے پہلے دو رکعت پڑھ لو تو قائم اللیل ہو گئے, قیام لیل مل گیا آپ کو. سبحان اللہ. تو فرمایا اس سے فائدہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علیکم بقیام اللیل, لازم پکڑ لو تم لوگ آئے میری امت کے لوگوں قیام لیل کو, یعنی لازم پکڑ لو. وہ جیسے کسی واجب کو کام کرتے ہو, اللہ آتا ہے وجود کے لیے لزوم کے لیے, تم اسے لازم پکڑ لو. فائدہ آپ نے اس کے چار فائدے بیان کیے. نمبر ایک, فَإِنَّهُ دَعْبُ الصَّالِحَيْنَ قَبْلَكُمْ, تم اگر دو رکعت بھی قیام اللیل پڑھ لو جیسا میں عرض کر رہا ہوں قیام اللیل تم ادا ہو جائے تو تمہارا نام تمام صالحین کے رجسٹر میں درج ہو جائے گا. جب سے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے قیامت تک جتنے صالحہ کا رجسٹر ہے نیک بندوں کا تمہارا انٹری وہاں بھی ہو جائے گی. سبحان اللہ. علیکم بقیام اللیل تم قیام اللیل کو لازم کر لو فإنه داد الصالحین قبلکم تم صالحین جتنے گزرے ہیں سب کے معاملات میں سے تھے لہذا تم ان کی عادت کو اختیار کر لو. فإنه داد الصالحین قبلکم تم سے پہلے تمام صالحین نے اس عادت کو قیام اللیل کو ہمیشہ پکڑ کر رکھا تو تم صالحین کی عادتوں سے اپنے کو محروم نہ کرو. صالحین کی عادتوں سے اپنے کو محروم نہ کرو. نمبر فائدہ نمبر دو کیا ہے؟ فإنه داد الصالحین قبلکم وقربۃ لکم الی ربکم اور تمہیں اپنے رب سے قریب کر دے گی یہ نماز قیام اللیل سے تم اللہ سے قریب ہو جاؤ گے. تو کیا مطلب شیطان سے دور ہو جاؤ گے غیر اللہ سے دور ہو کر اللہ سے قریب ہو جاؤ گے. فإنه قربۃ لکم الی ربکم سبحان اللہ اپنے رب سے قریب ہو جاؤ گے. نمبر تین فائدہ ومغفرت للسیئات اور تمہاری خطاؤں کو یہ نماز مٹا دے گی. مغفرہ ہے سیئات تمہاری برائیوں کو بھی مٹا دے گی. سبحان اللہ. اسی لیے سیئات سے مراد کبائر نہیں یاد رکھیے. کبائر بغیر توبہ نہیں پڑھ جتنا جہاں قرآن پاک کی آیت ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات مفسرین لکھتے ہیں کہ کیا کبیرہ بھی نیکیوں سے معاف ہو جائیں گے. کبیرہ بڑے گناہ بغیر توبہ معاف نہیں ہوں گے. اس لیے علامہ عدوسی سید محمود بغدادی تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں کہ ان الحسنات یذہبن السیئات کی تفسیر میں المراد بالسیئات الصغائر بے شرط اجتناب الکبائر. المراد یہاں ان الحسنات یذہبن السیئات علامہ عدوسی فرماتے ہیں سیئات سے کیا مراد ہے؟ بڑے گناہ نہیں. المراد بالسیئات الصغائر بشرط اجتناب الکبائر یعنی بشرط شے ہے یہ گناہ سے بڑے گناہ سے بچو وہ توبہ ہی سے معاف ہوں گے. دو رکعت توبہ پڑھو. اور اللہ امام غزالی نے عجیب بات فرمائی کہ اگر کوئی بڑا گناہ کسی سے ہو گیا یا اس کو تو جائے ایسی جگہ زمین پر بغیر مصلی بچھائے نماز پڑھ کر کے زمین پر نماز پڑھو تمہاری پیشانی ناک جو ہے زمین پر لگے مصلی نہ بچھاؤ مٹی پر کرو اور پھر ٹوپی اتار دو. ٹوپی اتار کر کچھ مٹی سر پر ڈال لو کچھ منہ پر مل لو کچھ اپنے اوپر پھینک لو سر پر بھی مٹی ڈال لو پھر ذلت کے ساتھ خدا سے عرض کرو کہ خدا میں ذلیل ہو کر نادم ہو کر آپ کے حضور میں اپنے خطا کا اعتراف کرتے ہوئے آپ سے معافی کا طلبگار ہوں. یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. تو تیسرا فائدہ کیا ہے کہ قیام اللیل کی برکت سے ہمارے سیاح چھوٹے چھوٹے جو رات میں ہوتے یہ بھی معاف ہوں گے. اب چوتھا فائدہ منہاتن عن الاثم گناہ سے بچنے کی قوت بھی پیدا ہوگی یعنی ایک آپ کو انرجی ملے گی. انرجی ایٹامک انرجی سے لو تو انرجی ملے گی سبحان اللہ طاقت ملے گی روحانی طاقت کس بات سے گناہ سے بچنے کی. یہ چار فائدے بیان کرتے ہیں اور بتاؤ چاروں فائدوں کی ضرورت ہے یعنی اور اتنا آسان کہ جو کمزور ہیں کہ کوئی دل کا بیمار ہے کوئی کسی کا بعضوں کو ہائی بلڈ پریشر ہے کم سونے سے فوراً بیماری بڑھ جاتی تو جن کو ایسا موقع نہیں کم سے کم وتر سے پہلے دو رکعت چار رکعت پڑھ لیں ان شاء اللہ تعالیٰ یہ چاروں فائدے ان کو حاصل ہو جائیں گے. اور ملا علی قاری نے جو فرمایا کہ لیس من الکامل من لا یقوم اللیل وہ کامل نہیں ہو سکتا جو قائم اللیل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو کامل بھی کر دیں گے کیونکہ اب قائم اللیل ہو گیا. اب اتنا آسان بھی یعنی شامی کباب اور حلوہ اور مرنڈا پیش کر رہا ہے کوئی اور پھر بھی کہے صاحب یہ مرنڈا کی بوتل میرے منہ تک لگا دو. اچھا سلیے صاحب کوئی اور یہ شامی کباب بھی ہاتھ سے سستی معلوم ہو رہی ہے کوئی دسترخوان پر بھوک لگی ہو شامی کباب چپاتیاں بریانیاں مرنڈے بوتلیں سب رکھی ہیں اور یہ بتائیے کوئی شخص کو سستی معلوم ہوتی اس وقت یا کسی کو نیند آ جاتی ہے اس وقت تو سمجھ لیجیے آپ اللہ تعالیٰ کی محبت. میاں یہ بریانیاں کھا کر شام کو مولانا روبی فرماتے ہیں شام کو بریانی شامی کباب کھا کر صبح ہم ان کی کیا گت بناتے ہو جب لیبریری میں جاتے ہو, لیکن اللہ کی یاد سے نور پیدا ہوتا ہے. یہ آپ کی رد نمازیں تلاوت اس سے نور پیدا ہوتا ہے. یہ روٹی و غذا سے جہاں خون بنتا ہے وہاں کچھ اور بھی چیزیں بنتی ہیں, لیکن جب اللہ ہم سے نکل گیا ہے. مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, اور کس سے فرمایا؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, اور مولانا یحییٰ صاحب شیخ کے والد سے فرمایا, دو بزرگ دونوں سگے بھائی, کتنے اکابر سوچیے. یعنی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں ان کی مقبولیت کو دیکھتا ہوں کہ سارے عالم میں آج ان کی تبدیل پھیل گئی. کیا درد بھرے دل سے, حالانکہ زبان بھی ٹٹلے تھے کمزور بھی تھے, لیکن اللہ جس کو قبول کر لے اسباب کی کوئی ضرورت نہیں. کمزور نہیں چاہے, بولنے میں بھی نہیں, کوئی جادوگری نہیں تھی, فصول بیان نہیں تھی, اخلاص تھا بس. تو دونوں بزرگوں سے فرمایا مہاراج گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میاں مولوی الیاس اور میاں مولوی الیاس سن لو, اگر غفلت سے بھی اللہ کا نام نکل جائے تو بغیر رسد کی نہیں رہ سکتا, اتنا بڑا نام ان کا ہے. غفلت سے بھی اگر نکل جائے, مان لو دل دکان میں ہے, دل کسی کا کسی جگہ ہے, مگر تم اللہ کا نام لے لو. فرماتے ہیں غفلت سے اگر اللہ کا نام نکل جائے انشاءاللہ محروم نہیں رہو گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آج کی منزل سب لوگ دوستو عہد کر لو کہ آج سے کم جن کو ہمت ہوگی آدھی رات کے بعد, ورنہ وتر سے پہلے دو رکعت سب لوگ قیام اللیل کی نیت سے پڑھ لو, تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سب کو قائم اللیل اٹھائے اور ساتھ ساتھ یہ چاروں فائدے بھی نصیب فرمائے. تو آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, واذكر اسم ربك وتبتل إليه شركا بكيلا, رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سورہ مزمل میں اپنی راہ کے چلنے والوں کے لیے, سالکین کے لیے پانچ منازل اولیاء بیان فرمائے, جس کی برکت سے انسان اللہ کا عارف اور اللہ تک اللہ والا اور اللہ تک وصول اس کو نصیب ہو جاتا ہے. جس میں سے قیام لیل کے سلسلے میں عرض کیا جا رہا تھا کہ پہلی منزل قیام لیل ہے, یعنی رات کی نماز ہے, جس کی دو صورتیں ہیں, ایک درجہ افضل کا ہے اور ایک درجہ فاضل کا ہے. افضل تو بعد منتصف اللیل ہے, کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ نصف رات کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پر اپنی تجلی خاص فرماتے ہیں, یعنی نزول فرماتے ہیں. عبارت متن حدیث تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ عرش عظم سے اتر کر آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں, لیکن اس کی شرح جو ہے اس کی شرح یہ ہے کہ بے اعتبار تجلیات خاصہ لطف عام توجہ خاص کے آسمان دنیا پر خاص تجلی کے لحاظ سے ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہیں, ان کے لیے کسی قسم کا اور تصور جائز نہیں. آسمان دنیا پر تشریف لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام مخلوق پر و بندوں پر خصوصی طور پر توجہ اور تجلیات خاصہ کا ظہور فرماتے ہیں, اور آسمان پر دنیا کے آسمان پر اس کا اعلان کیا جاتا ہے کہ حل میں مستغفرین, کیا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا, میں اس کو اغفر لہ, اس کو بخش دوں. حل میں مستغفرین, کوئی ہے رزق مانگنے والا, میں اس کو رزق دے دوں. ہے کوئی ایسا جو کسی آفت میں پریشانی میں مبتلا ہو, میں اس کو عافیت دے دوں. کس قسم کا اعلان ہوتا ہے؟ تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے جو لوگ دعائیں مانگتے ہیں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے, قبولیت کا وقت ہوتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام والسلام کے صاحبزادوں نے, جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا, جب معاملہ واضح ہو گیا اور ان لوگوں نے اپنی خطا کا اقرار کر لیا, اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کو خوب خیرات و صدقات سے نوازا, اور اس طریقے سے ان سے جب خوب آمد رفت شروع ہو گئی, تو ایک مرتبہ دریافت کیا کہ کیا آپ لوگوں نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ اور یوسف کے جو بھائی تھے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ تب ان لوگوں کو چوکنا ہوئے, ان کے کان کھڑے ہو گئے,
یہ مصر کا بادشاہ یہ جو کچھ مجھ پر مہربانی کر رہا ہے کہیں یہی تو نہیں یوسف ہوں, حل انت یوسف, بس آپ میں آنا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی آمین ہے. اس وقت انہوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور لقد آسرق اللہ, عرض کیا کہ بے شک آپ کو اللہ نے عزت دی اور ہم لوگ خاتون میں سے ہیں, نالائق اور گنہگار مجرم ہیں, آپ ہم کو معاف کر دیجیے. اس میں گویا یہ سوال پوشیدہ تھا, لہذا آپ نے فرمایا لا تصریب علیکم اليوم, آج تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے. یغفر اللہ علیکم, اللہ تمہیں بخش دے, ان اللہ غفور الرحیم, اللہ بہت ہی بخشنے والا ہے. ظلم اگرچہ سنگین ہے کہ تم نے ایک نبی ہونے والے کو کنویں میں ڈالا, کیسے کس نے تکلیف دی, لیکن ان اللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحمت کرنے والا ہے. مفسرین نے فرمایا کہ خود نہیں فرمایا کہ میں نے معاف کر دیا, یہ فرمایا یہ کہا یغفر اللہ علیکم, اللہ آپ کو بخش دے, خود بھی کہنا چاہیے ایسے موقع پر کہ میں نے بھی آپ کو معاف کر دیا. حکیم الامت تھانوی نور اللہ القدر اس کا جواب دیتے ہیں کہ جب انسان اللہ کی مغفرت کا طالب ہوگا کسی کے لیے تو یقیناً خود ہی پہلے خود معاف کرے, ورنہ وہ دعا مغفرت کیسے کرے گا. اگر کوئی شخص اپنے ظالم کو نہ معاف کرے تو وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا یغفر اللہ علیکم. لہذا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی معافی بھی پوشیدہ ہے یغفر اللہ علیکم. سے ان بھائیوں نے کہا کہ ابا جان آپ بھی اللہ تعالیٰ سے میری مغفرت مانگ لیجیے, کیونکہ بھائی یوسف نے تو معاف کر دیا لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کا بھی تو حق ہے. جب کوئی کسی بندے کو ستاتا ہے تو اس کے دو حق ہوتے ہیں, ایک اس بندے کا, ایک اللہ تعالیٰ کا, کہ اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے کہ تم نے میرے بندے کو کیوں ستایا. تو ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ احتساب فرمائے. چانچے بازے اولیاء اللہ ایسے گزرے ہیں کہ انہوں نے معاف کر دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں معاف کیا, ان پر گویا اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل کیا. تو اس لیے ایک بزرگ جا رہے تھے, کسی نے ان کو کہا اے بیوقوف تم کیا بزرگ بکار ریاکار ہو, ایسے دکھانے کے لیے تم تصویر بھی رکھتے ہو. انہوں نے اس کو ایک تماشا مارا. تو کسی خادم نے پوچھا آپ تو بڑے اولیاء اللہ میں سے شمار ہوتے ہیں, یہ تماشا کیوں مار دیا؟ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب چل چکا ہے, مجھے کشف ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر چل چکا ہے, اگر میں ایک تماشا اس کے مار کر انتقام نہ لے لیتا تو اب وہ عذاب کر لیتا, لہذا اب وہ واپس ہو گیا. لہذا میں نے سوچا اس کو سستے چھوڑ دوں, ایک تماشا ہی سے کام چل جائے, ورنہ اللہ میاں کی تکڑاتی تو نہ جانے کیا ہوتا. اور جنہوں نے صبر کیا, حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک رئیس کا لڑکا جوان جا رہا تھا, ایک بڑے میاں ہاں وہ اپنی داشتہ نالائق فاحشہ بیوی کو گرہ نکاح کے اس سے معاشرہ کر رکھا تھا, اس کو ساتھ لے جا رہا تھا. ایک بڑے میاں جن کی آنکھوں میں پانی اتر آیا تھا, کم نظر آتا تھا, اس سے اس کی معشوقہ کو دھکا لگ گیا چلتے ہوئے. تو اس نے کہا کہ او بے اندھے نظر نہیں آتا, تم نے میرے محبوب کو ستا دیا, دھکا مار دیا, ایک تماشا مار دیا. اب وہ جناب 20 سال کے شاہزادے اور 70 سال کے بڑے میاں, اس کمبخت کو غیرت نہ آئی کہ میں ایسے بوڑھے شخص کو تماشا مار رہا ہوں. لیکن عشق مجازی میں انسان پاگل ہو جاتا ہے, عشق مجازی ماں باپ کو بھی بال بچے کو بھی نہیں کچھ نہیں, سب بھول بھال جاتا ہے, ریاستیں تباہ ہو جاتی ہیں, اتنی خطرناک بیماری, ایمان بھی تباہ ہو جاتا ہے. لہذا بس اس کا پیشاب رک گیا اس لڑکے کا. اب تمام شہر کے ڈاکٹروں نے اس کو جواب دے دیا کہ بھائی کوئی انجیکشن کام نہیں دیتا, کوئی دوا کام نہیں کرتا. آخر میں اس کی وہی نالائق معشوقہ نے کہا کہ دیکھو تم نے جس بڑے میاں کو سب تھپڑ مارا تھا وہ داڑھی اور ان کے ہاتھ میں تصویر کوئی بزرگ آدمی تھے, ان کی تمہیں بدعا لگ گئی. وہ لڑکا چارپائی پر لگ کر کے بیماری کی حالت میں پہنچا اور اس نے پیر پکڑ کر رونا شروع کر دیا کہ مجھے کوئی دوا فائدہ نہیں کر رہی ہے, میں نے جو آپ کو تھپڑ مارا تھا آپ اس کو معاف کر دیجیے اور اپنی بدعا کو واپس لے لیجیے, اس کی جگہ دعا کر دیجیے. اس بزرگ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے بدعا نہیں کی, میں نے تو صبر کر دیا, اگر یہ کچھ مار وار دیتے تو ادا بھی نہ آتا. اس نے کہا خدا کی قسم میں نے بدعا نہیں کی. اس نے کہا نہیں پھر ہم کو یہ کیوں پریشانی آئی؟ تب اس بزرگ نے فرمایا کہ تمہاری معشوقہ نے, تمہارے یار نے جس کو تم نے یار بنایا ہوا ہے, اس نے تم سے درخواست کی تھی جب مجھ سے دھکا لگ گیا اور میں اندھا کمزور نظر کا ہوں تو اس نے تم سے درخواست کی تھی، بغیر درخواست کی تم نے اپنے یار کی طرف سے مجھے مجھ پر ظلم کیا اور مجھ سے انتقام لیا، لہذا میرا بھی کوئی یار ہے، میں نے درخواست نہیں کی مگر اس میرا بھی کوئی یار ہے، بلا درخواست انتقام لیا اس نے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے مقبول محبوب بندے چاہے بدعا بھی نہ کریں، درخواست نہ کریں تو بھی اللہ تعالیٰ اپنی ولایت اور محبت کا حق ادا فرماتے ہیں اور انتقام لیتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک کمبخت نالائق ظالم نے کہا کہ امام صاحب میں آپ کی اماں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، جس کا مقصد نکاح نہیں تھا، امام صاحب کو ذلیل کرنا تھا اور ستانا تھا. امام صاحب نے کہا میں اپنی والدہ سے مشورہ کر لوں، ان سے کہہ دوں، گئے اندر اور کہا اماں ایک شخص ہے جو آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، پیغام دے رہا ہے. ماں بوڑھی 90 سال کو رونے لگی کہ نہیں بیٹا میں اس قابل ہوں نہیں، ان کا مجھے پیغام پہنچا دینا تھا اس کا، بس واپس جب آئے تو مرا پڑا ہوا. حضرت حکیم الامت تھانی نور اللہ قدر اپنے مواعظ میں لکھتے ہیں کہ وہ اسی وہاں عذاب نازل ہوا، مرا پڑا ہوا. تو بہرحال اس میں دو حق ہوتے ہیں، ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے عرض کیا کہ اے ابا، بھائی یوسف نے تو معاف کر دیا لیکن ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ نے معاف کرے، اور وہ اپنی حق کا جیسے باپ معاف بیٹا معاف کر دے اور باپ معاف کرے. ایک شخص نے کسی کی بیٹے کی آنکھ نکال دی یا زبردست پٹائی کر دی اور بیٹا اس نے کہہ دیا کہ میں نے معاف کر دیا لیکن باپ نہیں معاف کرے گا، اس کا بھی تو تعلق ہے بھائی، کچھ باپ کو بھی تو صدمہ پہنچا. باپ کہتا ہے تم معاف کر دو، میں نہیں معاف کرتا. تو بہت سے معاملات ایسے بھی ہیں. اس لیے دوستو ایک عقل کی بات یہ ہے کہ جہاں آپ مسلمان بھائیوں سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگو کہ اللہ ہم نے آپ کی مخلوق کو جن کو ستایا ہوا اپنی رحمت سے معاف کر دی. بس حضرت ابراہیم علیہ حضرت یعقوب علیہ السلام السلام نے فرمایا کہ صوف استغفر لکم فصوف استغفر لکم، یعنی میں عنقریب تمہارے لیے مغفرت مانگوں گا. تحجد کے وقت میں معافی مغفرت مانگی. علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کئی سال تک معافی مانگتے رہے تحجد کے وقت میں، تقریباً 7.5 سال، بعض روایت میں 40 سال کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ آج آپ کی مغفرت، آپ کے بیٹوں کی مغفرت کا اللہ تعالیٰ نے حکم بھیج دیا ہے، مگر اس طریقے سے مغفرت ہوگی کہ آپ آگے کھڑے ہو جائیں، پیچھے آپ کے یوسف ہوں گے، آپ آگے ہوں گے. وخلفہ فقام یعقوب وخلفہ یوسف، آپ آگے کھڑے ہوئے، پیچھے یوسف علیہ السلام کھڑے ہوئے، ان کے پیچھے مجرم بھائی کھڑے ہوئے. یہ ترتیب بنائی جبرائیل علیہ السلام نے کہ پہلے یعقوب علیہ السلام کو کھڑا کیا آگے، اس کے پیچھے یوسف کو، فقام خلفہ یوسف علیہ السلام والسلام، اس کے پیچھے سب بھائی کھڑے ہوئے. اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جو کلمات میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کہیں، بس آپ کی میں سرکاری معافی نامہ مضمون لایا ہوں، اس معافی سرکاری مضمون کے مطابق آپ معافی مانگیے، آپ کے بھائی بیٹوں کی معافی ہو جائے گی. وہ مضمون بھی سن لیجیے. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ مضمون کی دعا کیجیے، یا غیاث المومنین، نہیں یا رجاء المومنین لا تقطع رجاءنا، یا رجاء المومنین اے ایمان والوں کی آخری امید، اللہ کے سوا کون، کیا پیارا مضمون ہے اس کا. یا رجاء المومنین اے ایمان والوں کی آخری پناہ گاہ اور آخری امید، جہاں سے پھر اس کے بعد کوئی امید نہیں، اس کوٹ کے بعد کوئی کوٹ نہیں، آخری عدالت. یا رجاء المومنین لا تقطع رجاءنا، ہماری امیدوں کو آپ نہ کاٹیے، ہم آپ سے امید لگائے ہوئے ہیں. نمبر 2، یا غیاث المومنین اغثنا، اے ایمان والوں کی فریاد سننے والے ہماری فریاد کو سن لیجیے. یا رجاء المومنین لا تقطع رجاءنا، نہ کاٹیے ہماری امیدوں کو، آپ ایمان والوں کے آخری امید ہیں. یا غیاث المومنین اغثنا، اے ایمان والوں کی فریاد سننے والے میری فریاد ہماری سن لیجیے. یا معین المومنین آئنا، اے ایمان والوں کی مدد کرنے والے مدد پہنچ کر فرمائیے. آخر میں جملہ یہ ہے، 4 جملے تھے جس کا 3 جملہ سنا آپ نے، آخری جملہ یہ ہے، یا محبت توابین، اے توبہ کرنے والوں سے محبت کرنے والے، اے توبہ کرنے والوں سے محبت کرنے والا، یا محبت توابین تب علینا، ہم سب پر ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائیے. بس یہ تفسیر روح المانی میں علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ کا جو بھی مفرد ہو. بہرحال لیکن یہ وقت کیا تھا، تحجد کا وقت تھا. مجھے بتانا یہ تھا کہ جو روایت حدیث بخاری کی ہے کہ آدھی رات کے بعد مغفرت اور قبولیت, یہاں تک کہ اگر کوئی شخص تہجد میں نہ پڑھے, مان لیجیے بہت ہی کاہل ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, اور آدھی رات کے بعد صبح کاذب جب ہوتی ہے, کاذب کی ایک تو صبح صادق ہے وہ مراد نہیں ہے, جو تہجد کا وقت ہوتا ہے اس کو بھی اسحار کہتے ہیں. اسی لیے سحری سحر کی دو قسمیں ہیں, کاذب اور صادق. جب تک صادق آ جاتی ہے تو اذانیں ہو جاتی ہیں, تہجد کا وقت جو ہوتا ہے وہ بھی اسحار سحر میں داخل ہو. لہذا وکیل اسحار ہوں گے اس کا فروغ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے خاص بندے آدھی رات کو اٹھ کر مغفرت مانگتے ہیں. حضرت ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اور میں نے اپنے اکابر سے سنا کہ اگر رات کو آنکھ کھل جائے, مان لیجیے بازے بدھوں کو پیشابی لگ جاتا ہے 3 بجے رات کو, مگر آ کے پھر سو گئے, ارے 3 دفعہ کہہ دو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, تو تمہارا نام ان میں رجسٹر میں آ جائے گا. وبل اسحار ہوں گے استغفرون میں کہ جو شہری کے وقت میں یعنی تحجد کے وقت میں استغفار کرتے ہیں, تو آپ 3 مرتبہ استغفر اللہ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین کچھ پڑھ لو کلمات استغفار, تو آپ اس آیت میں اس آیت کے ان درجوں میں آپ کا نام بھی رجسٹر ہو جائے گا. یہ عرض کرنا تھا قیام لیل کی بات عرض کر رہا تھا کہ ایک درجہ اعلیٰ ہے, ایک درجہ اس سے ایک افضل ہے ایک فاضل ہے. افضل درجہ تو وہی ہے بھائی آدھی رات, لیکن اب کیا کیا جائے, بریانی نہ کھائے کافی شامی کباب تو کم سے کم چپاتی گوشت روٹی کھا لے, کم سے کم ان کی پچھلی سب میں تو کھڑے ہو جائیں گے. یہی کیا کم ہے کہ جہاں تحجد گزار فرسٹ ڈویژن والے ہوں گے, تھرڈ ڈویژن والے تو کھڑے ہو جائیں گے, جو ڈبا چوچو بول رہا ہے سیٹیں اچھلی پچھلی ہیں, مگر فرسٹ والوں سے جو جڑے ہوئے ڈبے ہیں تھرڈ کلاس کے, جب کراچی ایکسپریس لاہور پہنچتی ہے تو تھرڈ والے بھی پہنچ جاتے ہیں, یعنی بولو بھائی وہ بھی پہنچتے ہیں. لہذا جب تک اس کی توفیق نہ ہو, اور دونوں کر لیجیے, وطر سے پہلے 2-4 رکعت پڑھ لیجیے, اب اللہ نے اگر اس وقت بھی آگ کھول دی کھلا دی اٹھا دیا تو سبحان اللہ, اور اللہ سے توفیق مانگتا رہے تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں. ایک مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ کی ایک لونڈی تھی, مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ کی خادمہ خریدا تھا انہوں نے, پہلے ہی دن خریدا تو رات میں وہ اٹھی 3 بجے رات کو, تو مالک ولی اللہ تھی, یہ تو باندھی وہ خادمہ سمجھ کر لائے تھے خرید کے, وہ تھی ولی اللہ صاحب نسبت, اس نے 3 بجے رات کو نیت باندھی وضو کر کے. اب مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ 3:30 بجے 4:15 تک اٹھتے تھے, تو اس نے اللہ سے یہ کہا ہے خدا آپ کو جو مجھ سے محبت ہے, آپ کو مجھ سے جو محبت ہے میں اس کا واسطہ دے کر آپ سے دعا کرتی ہوں, میری دعا قبول کر لیں. یہ جملہ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے سن لیا اور پوچھا غلط کہتی ہے تو ایسے مت کہو, یہ کہو کہ اللہ آپ اپنی رحمت سے ہماری دعا قبول کر لیجیے, یا مجھے جو محبت ہے آپ سے, تجھے کیسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو تجھ سے محبت ہے؟ تو اس نے کہا, کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اگر مجھ سے محبت نہ ہوتی تو آپ کی طرح میں بھی پڑی رہتی بستر پر, مجھے اللہ نے وضو کروایا اٹھوا کر اپنے حضور میں کھڑا کر دیا, یہ ان کی محبت کی دلیل ہے. میں نے نہ میں دیوانہ ہوں گا سفر نہ مجھ کو ذوق اوریانی, کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیبو غریبا کو, میں ہم سمجھتے تھے مجھے ان کی طلب ہے اشرف, کیا خبر تھی وہی لے لیں گے سراپا مشکل, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جذب ہوتا ہے. تو دوستو توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے. بعض بندے بیمار ہیں ضعیف ہیں, ایک صاحب کمزور تھے, لکھا جب میں آدھی رات کے بعد اٹھتا ہوں تو پھر نہ حدیث پڑھا سکتا ہوں نہ کوئی کام کر سکتا ہوں, دماغ دن بھر موف رہتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے حکیم المتانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی وطر سے پہلے ہی پڑھ دیا کرو. کہنے لگے مگر وہ اعلیٰ درجہ تو نہیں ملے گا اور مزہ نہیں آتا, بنا یہ مزے وزے چھوڑو, بس اللہ تعالیٰ جس حالت میں رکھنے رہو ان شاء اللہ اللہ کے ہاں یہ بھی قبول ہے. جب بخاری کی حدیث ہے کہ جو ضعیف ہے مریض اور مسافر کو وہی ملتا ہے, وہی اجر ملتا ہے جو حالت صحت میں اور حالت حضر میں وہ عمل کرتا ہے. مثلا ایک شخص وطن میں اپنے تہجد پڑھتا ہے, سفر جا رہا ہے لاہور اور راستے میں نہیں پڑھتا, تو اللہ تعالیٰ اس مسافر کو وہی اجر دیں گے جو اپنے وطن میں وہ کیا کرتا ہے. ایسے شخص جوانی میں حالت صحت میں تہجد پڑھا کرتا تھا لیکن پھر اس کا دماغ کمزور ہو گیا بعض وجوہ سے, ایسے شخص کو انشاءاللہ تعالیٰ وطر سے پہلے اگر 2 رکعت بھی پڑھ لے گا 4 رکعت تو وہی اجر پا جائے گا. اذا مریضہ اور سافرہ, جب مریض ہو یا مسافر ہو تو اس کو اجر وہی ملتا ہے، بعض روایت میں ہے ڈبل اجر ملتا ہے، یہ احساس سے لوگ اور غم جو ہے اس کو اس کی وجہ سے دنیا میں دیکھ لو، ایک آدمی آپ کے صحت مند حالت میں ہمیشہ بڈھا ہو گیا ملازمت کرتے کرتے، پینشن دیتی یا نہیں حکومت؟ مگر پینشن سرکار ہماری حکومتیں آدھی دیتی، اللہ نے پوری دیتے ہیں اور بعض روایت میں ڈبل دیتے ہیں، وہ اللہ کریم ہے، یہ کیا پا سکتے ہیں آپ، یہ کیا پا سکتے ہیں؟ تو یہ قیام اللیل کی بات اتنی رہ گئی تھی کہ بھائی آدھی رات کا معاملہ جو ہے بڑا وہ اللہ تعالیٰ، اچھا رمضان شریف میں تو بھائی اس کو نہیں لے، سب کو سحری کے وقت ہوتا ہی آدمی، وہ ایک مہینہ کم سے کم گیا، بارہ مہینہ میں ایک مہینہ تو سبھی تعبیر پڑھ لیتے ہیں۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے رات کے بارے میں مسائل السلوک بیان القرآن کی حاشیے میں ایک بات لکھی، فرماتے ہیں فَإِنَّ فِي اللَّيْلِ مِنَ الْأَسْرَارِ مَا لَيْسَ فِي النَّهَارِ فَإِنَّ فِي اللَّيْلِ مِنَ الْأَسْرَارِ مَا لَيْسَ فِي النَّهَارِ فَاسْأَلْ عَنْ أَصْحَابِ الْأَسْرَارِ فَاسْأَلْ عَنْ أَصْحَابِ اللَّيْلِ وَالْأَسْرَارِ، یعنی رات میں جو برکتیں جو رات ہیں اللہ کے اور بندے کے درمیان میں، وہ جو قرب ہوتا ہے وہ دل میں وہ بات حاصل نہیں ہو سکتی، اور جس کو یقین نہ آئے بس سوال کر لیا اصحاب اللیل اور اسرار سے، جو راتوں کو پڑھتے ہیں ان سے پوچھو کیا مزہ آتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو شاہ سندر نے خط لکھا، سندر کے بادشاہ ہیں، کہ میں آپ کی خانقاہ کے لیے اپنی ریاست نیم روز کو وقف کرنا چاہتا ہوں، نیم روز اس کا نام ہے، میں آپ کی خانقاہ اور درویش اور فقیر جو آپ کے یہاں رہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، محبت سیکھتے ہیں، معرفت سیکھتے ہیں، ان کو ان کے لیے میں ملک نیم روز وقف کرنا چاہتا ہوں، ریاست نیم روز۔ تو سلطان شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے آدھی رات کو تہجد پڑھ کر اس کو جواب لکھا کہ کیوں چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، کیوں چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، مصر شاہ سنجر کے کالی چھتری کے میرا نصیبہ اور میری قسمت بھی سیاہ اور کالی ہو جائے، گر دردل بود حوث ملک سنجرم، گر دردل بود حوث ملک سنجرم، اگر میرے قلب میں تیرے ملک سنجر کی لالچ یا حوث ہو۔ بہت بڑی بات کہی، اتنی بڑی بات کہی کہ چوچتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، شاہ سنجر کے اوپر جو کالی چھتری لگا کرتی تھی پہلے زمانے میں بادشاہوں کے، ویسے ہی میری قسمت میرا نصیبہ سیاہ ہو جائے، گر دردل بود دردل بود اگر حوث سے ملک سنجرم، دردل بود اگر حوث سے ملک سنجرم، اگر میرے دل میں سنجر تیرا اس ریاست کی ذرا سی بھی حوث ہو۔ آگے کیا بات فرمائے، سبحان اللہ، اللہ والوں سے پوچھو جو آگے شعر فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں زاگہ کی یافتم ملک نیم شب، جب سے میں نے آدھی رات کی سلطنت پا لی ہے، من ملک نیم روز پر ایک جو نمی خرم، میں تمہارے ملک نیم روز کو ایک جو کے بدلے میں خریدنے کے لیے تیار ہوں، ایک جو۔ زاگہ کی خبر یافتم از ملک نیم شب، زاگہ کی خبر یافتم از ملک نیم شب، آدھی رات کی سلطنت جو نماز مناجات پڑھتا ہوں، جس کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک سجدے کی لذت وافل نہیں ہوتے، اس کے قلب میں اللہ کی طرف سے علوم بھی نہیں عطا ہوتے۔ اس نیت سے بھی دیکھو، بارہویں فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ اللہ کرتا ہے، چون نزائد از لبس شہر حلال، ہر کی باشد کوپے او نور جلال، جن کی غذا اللہ کا نور ہو، چون نزائد از لبس شہر حلال، اس کی زبان سے کلام مؤثر کیوں نہ پیدا ہو۔ اس لیے عرض کرتا ہوں، جو دین کے خادم بھی ہیں، دین کی خدمت کا شرف اللہ نے جن کو دیا ہے، تو اگر وہ چاہتے ہیں میری زبان میں اثر آئے، لوگوں کو فائدہ پہنچے، تو کم سے کم بھائی اوابین میں تین رکعت فرض، دو سنت تو پڑھتے ہیں اور دو نفل بھی سب پڑھتے ہیں۔ مفتی رشید احمد صاحب دام رکعت میں لکھا، دو نفل اور پڑھ لو اوابین کے لیے، بھائی تین فرض، دو سنت، دو نفل سب پڑھتے ہیں، صرف دو نفل کے اضافے سے آپ اوابین میں شامل ہو جائیے۔ خواص جو لوگ ہیں، کچھ تو معلوم ہو کہ بھائی خاص ہے، یعنی عام لوگ جو جاہل ہیں بےچارے، آلو بیچتے ہیں، سبزی بیچتے ہیں، گوشت بیچتے ہیں، وہ تو تبلیغی جماعت میں چلے لگانے کے بعد نفلیں اوابین کی پڑھتے ہیں، اور طلبہ اور علماء جو ہیں وہ اگر نہ پڑھیں تو افسوس کی بات، مطلب سوچنے کی بات۔ اس لیے کہ اگر زیادہ وقت لگتا تو میں خود کہتا بھائی تعلیم میں نقصان ہو جائے، اس میں کتنا نقصان ہوگا، تین فرض دو سنت دو نفل تو پڑھتے ہی ہیں سر، صرف دو رکعت اور اضافے سے تو ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی تسبیح اللہ کی چیز کر پڑھ گیا. ہمارے شیخ شاہ دوبری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھ کو خواب میں حاجی، خواب میں نے دیکھا حاجی عبداللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ شیخ العرب العظم کو، فرمایا عبد الغنی تم سو مرتبہ اس طرح اللہ کرو کہ جتنے بال بال ہیں تصور کرو کہ ان سے اللہ حاصل رہا. تو فرمایا 24,000 روپے اللہ کا اثر جو ہے اور فائدہ اور وٹامن تم کو مل جائے گا سو ہی مرتبہ. اب بتائیے اور کس طرح کرو، سمجھو دل پر، دل میں ایک زبان ہے، یہ زبان تو سب کے پاس ہے، تصور کرو کہ قلب میں ایک زبان ہے اور اس طرح بیٹھیے جیسے میں بیٹھا ہوا ہوں، اس میں آسانی ملتی ہے، راحت ملتی ہے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم صدر کے بعد سے اشراق تک اسی طرح بیٹھتے تھے. علامہ شان جی ابن عابدین لکھتے ہیں کہ آپ صحابہ کے درمیان اس طرح بیٹھتے تھے جیسے میں بیٹھا ہوں، اس میں راحت ملتی ہے. لہذا ذکر کی حالت میں بھی ایسی بیٹھی اور یہاں سمجھیے دل میں ایک زبان ہے، اب کہیے اللہ، اتنا کھینچی کہ اس میں آہ شامل ہو جائے، اللہ اتنا کھینچی اور اس طرح سے کھینچی کہ محبت سے کہ اس میں خوشبو ہو. نہ عاشقوں کو عاشقوں کی نقل کر لو، میں تجربے کی بات کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص رونے والوں کی شکل محبت سے، اس کے دل میں اتنی محبت نہیں ہے مگر اس طرح سے نقل کر رہا ہے عاشقوں کو جیسے بہت خدا پر فدا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ یہ بندہ میں بھی محبت تو اتنی نہیں ہے مگر میری محبت والوں کی نقل اتارتا ہے، لہذا حقیقت بھی دے دیں گے انشاءاللہ. جس چیز کی جو نقل اتارتا ہے اس کی حقیقت بھی نصیب ہو جاتی ہے. یہ بات اب سے بات تو حاجی رحمۃ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں میرے شیخ شاہ دلغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ اگر 100 مرتبہ اس طرح کھینچ کے پڑھ لو اللہ، اتنا کھینچو اور تصور کرو میرے بال بال سے اللہ نکل رہا ہے سارے جسم سے. تو فرمایا 24,000 جیسے پہلے زمانے میں اتنی طاقتیں تھیں، اب ہم لوگ کمزور ہیں، ڈالٹا کھا کھا کے کہاں ہمارے جان ہے. اس میں انشاءاللہ تعالی 24,000 فکر کا اثر مل جائے گا، صاحب نسبت ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھ، حدیث میں ہے کہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ مگر درمیان میں 8-10 دفعہ محمد رسول اللہ بھی پڑھ لے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک. تو حدیث میں ہے کہ اس کا منہ 14 رات کی چاند کی طرح چمکے گا. جب ایک تسبیح ذکر ہو جائے لا الہ الا اللہ کی تب دعا بھی کرے کہ اے خدا میں نے ایک تسبیح پڑھ لی، اب میرا منہ قیامت کے دن چاند کی طرح چمکنے والے کا فیصلہ فرمائیے، اور جن اعمال سے منہ اجالا ہوتا ہے ان کی توفیق دیجیے، اور جن اعمال جو اعمال منہ کو سیاہ کرنے والے ہیں اس سے بچائیے، یہ بھی دعا کر لو. تو ورنہ آدمی سب روزہ نماز کچھ نہ کرے کہ میاں بس یہ اچھا نسخہ ملا 110 اللہ الہ الا اللہ پڑھ لو اور منہ اجالا ہو جائے گا. ارے بھائی مجھے روزہ نماز سب چیزیں بس. اور ایک نصیحت ایک عرض کرنا ہے کہ بعض لوگ اتنا زیادہ ان پر غلبہ ہو جاتا ہے اللہ کی محبت کا اور ذکر فکر کا کہ کوئی مسلم مہمان گیا بس پھر دیکھتے رہتے ہیں نہیں بس بس میرا وقت ہو گیا مجھے چھوڑ دیجیے میں اپنے اللہ کے پاس نکل رہا ہوں. یہ طریقہ بھی صحیح نہیں. ایک بڑے صحابی سینئر ایک چھوٹے صحابی کے پاس گئے اور کہا کہ وہ ان پر وہی حال تھا بس ہر وقت بھاگنے کی فکر اللہ کی یاد میں. تو اٹھنے لگے میں اجرس بنا نو من ساعت بیٹھو میں تمہارے ساتھ کچھ دیر اللہ کا ذکر کروں گا. ان نلزہ سے کہا کا حقہ تیرے مہمان کا تجھ پر حق ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں جس کو اس صحابی نے اس صحابی کو سنایا. اس صحابی نے حدیث سنایا اپنا قول نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کہاں اسے جاتے ہو کیا مہمان کا حق شریعت میں نہیں ہے. مجھے احباب کی خاطر ہے منظور بظاہر اس وقت چاہے تصویر بھی چھوٹ جائے بظاہر ذاکر و شاغل نہیں ہوں بظاہر ذاکر و شاغل نہیں ہوں زبا خاموش دل غافل نہیں ہے دل غافل نہ ہو بظاہر ذاکر و شاغل نہیں ہوں زبا خاموش دل غافل نہیں ہے مجھے احباب کی خاطر ہے منظور. یہ کیا طاعات میں شامل نہیں ہے یہ شعر مولانا شاہ محمد احمد صاحب پڑھتے ہیں. جب ان کی خدمت میں کوئی آدمی آتا ہے علماء مطلب وغیرہ سے تو وہ تمہیں کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں. اور سر میں اگرچہ میں اس وقت ذکر نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ کی خاطر کرنا بھی عبادت ہے کہ آپ میرے مہمان ہیں. اس لیے اس صاحب نے کہا ان الزیف کا لے گا حقہ, تمہارے مہمان کو تم پر حق ہے, تھوڑی دیر بیٹھو اس کے پاس, تھوڑی دیر کے بعد ہمیں آپ جائیے عبادت کیجیے. اب انہوں نے جا کر عبادت شروع کر اس کے بعد جاؤ اپنی بیوی سے بات چیت کرو, تھوڑا سا آنسو بولو, ان میرے دو جی کا لے کا حق تھا, میری بیوی کا بھی کس پر حق ہے. اچھا اس کے بعد فرمایا دیکھو بھائی اب سو جاؤ, ان میرے نفس کا لے کا حق تھا, اب ذرا چھ گھنٹہ سو کوئی سونا بھی ضروری ہے, چار گھنٹہ رات میں سو لو تو دو گھنٹہ دن میں, مطلب 24 گھنٹے میں 6 گھنٹہ سونا ضروری ہے ورنہ صحت صحیح نہیں رہے. اس کے بعد فرمایا کہ اب بیوی کا بھی حق ہو گیا, نفس کا بھی حق ہو گیا اور مہمان کا بھی حق ہو گیا. ایک عالم حکیم الامت حامی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا, عرض کیا کہ میں یا مجھے بیوی سے صحبت کرنے میں اعتدال نہیں رہتا, یعنی میں زیادہ جیسے ہفتے میں ہم کو حکیم نے بتایا ہے کہ ہفتے میں ایک دن, کیونکہ مجھے لو بلڈ پریشر رہتا ہے, میری دل دباؤ کمزور ہے, تو کم سے کم ہفتے میں ایک ہی دن اس کا حق ادا کرو بیوی کا جو خاص حق ہو. تو حضرت سے کہا کہ یہ جو ہے حدیث میں ان مریضوں سے کہا لے کا حق, بیوی کا حق ادا کرو, تو میں تو بیوی کا حق ادا کر رہا ہوں, یہ حکیم ہم کو منع کرتے ہیں تو کیا اس پر عمل ضروری ہے؟ فرمایا کہ مولانا اسی حدیث میں تو ہے ان لنفس کا لے کا حق, اگر تمہارا نفس جسم کمزور ہونے لگے پھر جائز نہیں, پھر جو حکیم ڈاکٹر مشورہ دیں اس پر عمل ضروری ہوگا. جائز بھی ناجائز ہو جاتا ہے جب اس میں اعتدال سے معاملہ بڑھ جائے, کیوں دل و دماغ اگر معروف ہو گئے, لو بلڈ پریشر رہنے لگا تو کیسے علم میں برکت ہوگی, کیسے مطالعہ کرے گا, اللہ کے راستے میں کیسے جہاد کرے گا. لہٰذا ان چیزوں میں اعتدال رکھنا چاہیے ہر چیز میں, اس کو حکما سے اپنے نبض دکھا کر مشورہ لے لینا چاہیے جوانوں کو. بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے قیام لیل کے بارے میں عرض کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور سلوک کے 5 منازل میں سب سے پہلی منزل رات کا اٹھنا اور خلوتوں میں اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرنا, اس کو بیان کیا گیا. اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کا حکم ہوا کہ قرآن پاک کی آپ تلاوت کیجیے ترکیب کے ساتھ, ترکیب کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا حکم نازل ہوا. ترکیب کی تعریف کیا ہے؟ مفسرین رحمہم اللہ تعالی اجمعین فرماتے ہیں کہ ترکیب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا کہ ترکیب کے معنی یہ ہیں, قرآن پاک کو ترکیب سے پڑھنے کے معنی یہ ہیں, تجوید الحروف و معرفت الوقوف, حروف کو صحت, حروف کی ادائیگی صحیح ہو اور جہاں جہاں ٹھہرنا ہو, سانس توڑنا ہو, اس کے قانون کو معلوم کرنا ہو. بعض مفسرین علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہ دونوں صفت بھی ہو, یعنی حروف بھی صحیح ادا ہو اور جہاں ٹھہرنا ہو ٹھہرنے کے آداب و قوانین کا پر بھی عمل ہو, ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے کلام کو عظمت اور خشیت کے ساتھ پڑھا جائے کہ سننے والا یہ سمجھے کہ اس کے قلب میں جس صاحب کلام کی انتہائی عظمت اور انتہائی محبت ہے. یہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں لکھا کہ ترتیب کے معنی یہ ہیں کہ اگر اس کی تلاوت کوئی دوسرا سن لے تو اس کو یہ محسوس ہو کہ صاحب کلام یعنی جس کا کلام پڑھ رہا ہے یہ, اس سے اس شخص کو انتہائی عظمت اور انتہائی محبت ہے, جس کے آثار میں سے یا آواز میں تھوڑی سی رونے کی کیفیت ہو, جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے وہاں آدمی اشکبار ہو جاتا ہے. جانچہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نقل کیا ہے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ خواجہ حسن بصری یہ اتنے بڑے تابعی ہیں کہ جنہوں نے 120 صحابہ کی زیارت کی تھی. لقد رآ 120 صحابیا, محدثین فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا تابع شاید کوئی نہ ہو جس نے 120 صحابہ کی زیارت کی اور جس کی والدہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں ملازمت کا شرف حاصل ہو، جس کی ماں کو نبی کے گھرانے میں جس کی ماں خدمت گزار دی، جس کو نصیب ہو جائے، سوچی نبی کے گھر میں جس کو نوکری مل جائے صفائی برتن دھونے کی، تو خواجہ حسن بصری کی والدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں رہا کرتی تھی، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ازواج مطہرات میں سے. محدثین لکھتے ہیں کہ جب یہ پیدا ہوئے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی والدہ ام سلمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی. نہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ازواج مطہرات میں سے ہیں، ان کی والدہ لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ آپ سنت تحنیق ادا فرما دیجیے. سنت تحنیق یہ ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہو تو خاندان میں کسی بزرگ کے پاس لے جائے، وہ کوئی چھہارا وغیرہ کچھ چبا کر اس کے حلق میں لگا دیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا لعاب دہن، اپنے منہ کا تھوپ، لعاب دہن، کھجور کھا کر اور وہ ان کے منہ میں ڈال دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لعاب دہن سے جس کی تحنیق ہوئی ہو اور جس کے حلق میں ان کا لعاب اتر گیا، اور ساتھ ساتھ دو دعا دی. اس وقت میں دو دعا دی تھی اس بچے کے لیے. نمبر ایک، اللہم فتح صدین، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما. اللہم فتح صدین، اے خدا اس کو دین کی سمجھ عطا فرما. ایک دعا تو یہ دے دی، اور دوسری دعا کیا ہے؟ وحبذ الی الناس، اور لوگوں میں اس کو محبوب کر دے. اس لیے کہ دین کی خدمت کتنا ہی بڑا فتیح ہو لیکن ہر شخص اس سے وحشت اور نفرت کرتا ہو تو اس کا علم جو ہے آگے نہیں بڑھ رہا، اس میں شان محبوبیت کی بھی ضرورت پڑتی ہے. لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا دے دی. اب اگر ہم لوگوں کو یہ دعا کرنی ہے تو اس کی عربی بنا لیجیے. وہ کیسے؟ اللہم فقتہنی فی الدین، اللہ مجھ کو دین کا فقیہ بنا دے. وحببنی الی الناس، اور لوگوں میں مجھ کو محبوب کر دے. اگر اپنی اولاد کو بھی شامل کرنا ہے تو اللہم فقتہنی وولدی فی الدین، اللہ مجھ کو بھی میری اولاد کو دین کا فقیہ بنا دے. وحببنا الی الناس، اور لوگوں میں محبوب بنا دے. یہ دعا اگر عربی نہیں آتی اردو میں کہتے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما اور میری اولاد کو بھی دین کی سمجھ عطا فرما اور لوگوں میں اسے محبوب فرما. تو یہ دو نعمتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی. جب یہ بچپن میں جیسے بچے روتے ہیں بھوک سے، تو یہ جب روتے تھے تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی گھر میں ہماری ماں اور آپ کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اپنا دودھ ان کو پلاتے تھے. محدثین لکھتے ہیں کہ یہ دودھ کیسے، جب کوئی چھوٹا بچہ پیدا ہو جب تو دودھ آئے گا، یہ دودھ کیسے آتا تھا؟ دو اس کی دو توجیہ کی ہے محدثین نے، کہ یا تو خالی اپنی چھاتی کو ان کے منہ میں لگا کر جیسے بچوں کو تسلی دے دیا جائے وہ طریقہ رہا ہو، یا بطور کرامت کے کہ صحابیاں ولی اللہ ہوتی ہیں بطور کرامت کے دودھ نکل آتا ہو. دو جواب دیے. ان کے بارے میں محدثین لکھتے ہیں کہ جس وقت ان کا بیان ہوتا تھا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی ابھی جنت اور دوزخ کو دیکھ کر کے آئے. قدر الجنت والنار، کان نہ ہو قدر الجنت والنار، جس وقت بیان کرتے گویا کہ ابھی دیکھ کر آ رہے ہیں. بکا وہ آپ کا روتے بھی تھے اور رولاتے بھی تھے. تو خواجہ حسن بصری اور ان کی تفسیر جو ہوتی ہے سبحان اللہ، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری عمدۃ القاری، حنفیہ مسلک کے یہ علامہ بدر الدین ہیں جنہوں نے کئی جلدوں میں بخاری شرح لکھی ہے. بدر الدین علامہ بدر الدین عینی اپنی کتاب شرح بخاری عمدۃ القاری میں لکھتے ہیں کہ خان الحسن البصری فی تفسیر الابرار، نیک بندوں کون ہیں؟ لوگ کہتے ہیں اللہ وال حکنا مال ابرار، ہمیں نیک بندوں میں شامل کر دیں، لیکن ابرار کی تفسیر کیا ہے؟ کس کو نیک بندہ کہتے ہیں؟ الذین لا یؤذون الضر، جو چوٹی کو بھی تکلیف نہ دیں، انسان کو تکلیف دینا تو کیا ہے؟ ولا یرضون الشر، اور شر سے نافرمانی سے راضی نہ ہو، چاہے اپنی اولاد کیوں نہ ہو، چاہے بیوی کیوں نہ ہو، چھوٹے بچے کیوں نہ ہو. اب اگر کوئی شخص ہدیے میں ایک موم کا وہ کوئی کھلونا لے آئے پلاسٹک کی، جیسے لڑکی بچے ہوتے ہیں اتنے اتنے بڑے، اس میں اب وہ آنکھ بھی نہیں ہے، آنکھ بھی ہے ناک بھی ہے، اب کھلونا لے آئے آدمی کی شکل بنی ہوئی یا بندر کی شکل بنی ہے چلیے، کسی جاندار کی شکل، اب کسی نے تحفے میں پیش کر دیا، بیوی صاحبہ لے آئیں اپنے مائکے سے، مائکے مانے مائک یہاں سے، مائکا کے معنی سمجھ لیجیے، مائکے مائک یہاں سے. اب جناب شوہر صاحب مان لیجیے کہ تبلیغی جماعت میں چنڈے لگانے سے یا بزرگوں کے تعلق سے، علماء کی صحبتوں سے، اس کے دل میں خوف ہے، اس نے کہا بھائی یہ تو جاندار تصویر جہاں ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل نہیں ہوتی، فرشتے رحمت کے نہیں آتے، یہ کیا تم نے کیا؟ ارے ان کا چلو چلو ابھی تو آپ بھی چاہتے ہیں مسٹر تھے، گھر میں چلے لگانے والا وہاں مولانا صاحب بن گئے، میں مجھے معلوم ہے آپ کی بازی بھی کیا کرتے تھے، ٹی وی بھی دیکھتے تھے، سب آپ کی ماضی کا مجھے پتا ہے، ابھی بچہ ہے چھوٹا ہے اس کا دل ٹوٹ جائے گا. اب اگر اس کے اندر جان ہے، کل چھلی والا شوہر نہیں، کل چھلی والا شوہر کس کو کہتے ہیں کہ پھلوڑی پکا رہی تھی، یعنی جس کو چنے کا آٹا اور مرچی پیاز ڈال کر بارش میں وہ اتنے اتنے بڑے تیار کرتے ہیں، ہمارے یہاں پھلوڑی کہتے ہیں، کہیں پکوڑے کہتے ہیں، کسی علاقے میں اور کیا کہتے ہیں بھائی، پھلکی، اور بھائی دہلی میں کیا کہتے ہیں، پھلکیاں. تو دونوں میں ہو گئی لڑائی، وہ شوہر نے زیادہ کھا لیا، بیچارہ حج محنت کر کے آیا تھا، اب اس نے زیادہ کھا لیا تو بیوی نے کہا بھائی تم نے زیادہ کیوں کھا لیا، ابھی گرم گرم میں پکا، میرا برابر تو ساتھ کھانا چاہیے تھا، یعنی تو میں نے بڑھ گئی آزادی سے تو میں ہوتی رہتی تھی. آخر میں اس نے عاجز ہو کر کہا، بھوکا بیچارہ تھا، زیادہ بار جو کھا لیا کیا ظلم کیا تھا، مگر خدا ظالم اور بیوی سے بھی بچائے. میں اکثر ایک ہی طرفہ بیان کرتا ہوں تو بعض دوستوں کو شکایت ہے تم ہمیشہ شوہری کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، ارے بیویوں کو تو کچھ سکھاؤ کہ یہ بھی شوہر کی کچھ خدمت کریں، محبت کریں، ان کا اکرام کریں. اب تو دو پھلکیاں زیادہ کھا لیا، وہ اس نے لڑائی کیوں کر. آخر میں جب واجز ہو گیا تب اس نے کہا یا خدا یا تو میں مر جاؤں، اور یا تو جب کہا تو اس نے کل چھلی دکھائی، اور یا کیا، اور یا بھی میں ہی مر جاؤں. اس کا نام ہے کلچھلی والا شوہر. کلچھلی دیکھ کر جملہ پورا کیا ہے، یا خدا یا تو میں مر جاؤں یا تو یہ مر جائے. لیکن جب اس نے کلچھلی دکھائی اتنا کہنے پایا تھا یا خدا یا تو میں مر جاؤں، اور یا کہا اس نے کہا اور یا کیا، ارے اس نے کہا یا بھی میں ہی مر جاؤں. یہ ڈر خوف سے تھا. لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمانی تعلق، ایمان اس کے قلب میں اتر چکا ہے تو وہ کہہ دے گا کہ اے دیکھو بچے کا دل توڑنا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا ہمیں دل توڑنا نہیں ہے، سنت کو ذبح نہیں کرنا ہے، سنت کو ذبح نہیں کرنا ہے، لہذا یہ ہمارے گھر میں تصویر نہیں رہ سکتی. میں مجھ سے سب کچھ لے لو، میں یہ پانچ دس روپے کا ہے مثلا، پچاس روپے کا ہے، میں سو روپے کی ریل گاڑی لا کر دیتا ہوں، سو روپے کا ہوائی جہاز خرید کر لاسی دیتا ہوں، لیکن یہ نہیں رہے گا، یا تو میں رہوں گا یا تو یہ رہے گا، دونوں میں سے ہے. لہٰذا وہ چھری لائے گا اور کہے گا ذبح کرے گا اس بندر کو، جو بھی تصویر اس کی گردن اڑا کر پھینک دے گا. اب جائے گا، اب کہے گا آپ کھلاؤ، اس کی گردن سیدھو، اس پر کپڑا ڈال دو. اگر اتنا حصہ کاٹ دیا جائے تو تصویر رکھنے میں کوئی حرج نہیں. سمجھ گیا آپ؟ تو ایسے وقت پر ہمت سے کام لینا چاہیے. اخباروں کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اخبار پڑھنے کے بعد لپیٹ کے رکھ دو، تصویریں سامنے نہ ہوں، تاکہ رحمت کے فرشتے ہمارے گھر آ سکیں، نمازیں وہاں درست ہو سکیں. جہاں تصویریں ہوتی ہیں وہاں نماز بھی نہیں ہوتی، مکرو بھی نہیں ہوتی. ایسے موقع پر پتہ چلتا ہے کہ ایمان کیا چیز ہے. اگر بیوی سے ڈر گئے کہیں بچے کا دل ٹوٹ جائے، ارے بچے کا دل ٹوٹ جائے گا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی جن پر آپ کہتے ہیں میرے ماں باپ قربان ہو جائے اس مدینے والے پر، اور جب موقع آتا ہے تو کچھ بھی، بیوی بھی آپ پر حاوی اور غالب ہو جاتی. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ نافرمانی سے لا یزون الشر، جو برائی سے خوش نہیں ہوتے، چاہے خود سے ہو جائے کوئی گناہ، یا اپنے خاندان میں کسی سے ہو جائے، یا گھر والوں سے کوئی ہو جائے، تو ان کا دل زخمی ہو جانا چاہیے. اور اگر ذرا بھی کچھ نہیں احساس ہے، ٹی وی چل رہی ہے، خوب گانے بجانے ہو رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی گانا بجانا جس کے بارے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں گانا باجا مٹانے کے لیے پیدا کیا. اور جب آپ کہیں گانے کی آواز سنتے تھے جہاں باجا واجا بجانا ہوتا تھا تو آپ کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے. اور ہمارا کیا حال ہے؟ کم سے کم اتنا تو کرے کہ اظہار غم کر دے کہ میں تمہارے اس سے خوش نہیں ہوں. انی لعملکم من القالین، میں تمہارے اس عمل سے دشمنی رکھتا ہوں، گرد رکھتا ہوں، مجھ کو پسند نہیں. اس کمرے کو چھوڑ، اس کمرے میں ہر جگہ نہ جاؤ جہاں ٹی وی چل رہی ہے، کمرہ ہی چھوڑ دو، دوسرا کمرہ میں اپنا لے لو. کم سے کم اتنا تو ہو جائے کہ ہجرت تو کر لو، ایک کمرہ اپنا ایسا بناؤ جو شریعت کے مطابق ہو، جہاں کوئی تصویر نہ ہو. اور آہستہ آہستہ بچوں کو سمجھاتے رہو، بزرگوں کے پاس لے جاتے رہو، ان کو سمجھایا جائے بار بار ان شاء اللہ تعالیٰ. لیکن بعض لوگوں میں اس میں غلو بھی ہوتا ہے، ایک ڈنڈا مارا پہلے تصویر توڑ دیا، اب بیوی بھی لڑ رہی ہے، بچہ بھی کون کون چلا رہا ہے، گھر میں آگ لگی، کھانا بھی نہیں پکا رہی ہے، دیکھیں کیسے دفتر جاتے ہو، خود پکا لو. تو اس لیے اس کا طریقہ جو بزرگوں نے سکھایا ہے کہ پہلے جلدی سے جاؤ مارکیٹ، تھوڑا سا صبر کرو، گرم گرم ایک دم مت کھاؤ، ذرا آٹے میں، روٹی میں اور آگ میں تھوڑا سا بیچ میں توا بھی رکھ دو. وہ کیا طریقہ ہے؟ جاؤ اس سے بہتر کھلونا لا دو جس میں تصویر نہ ہو، اس سے بہتر کھلونا لا دو جس میں تصویر نہ ہو. اب اس بچے کو پیار کرو، گود میں لو اور کہو بیٹا دیکھو یہ کیسا ہے. ہاں ابو یہ تو بڑا اچھا ہے. اب چپے سے اس کو کسی وقت میں بغلیا بغل میں دبایا، اس کھلونے کو لے جا کے کہیں کاٹ کو کے پھینک دیا. ارے بیٹا کیا ہو گیا تمہارا؟ کیا ہو گیا یا تمہارا بلبل کیا ہوا؟ اب جناب کہتے ہیں وہ بھگے گا، وہ گم ہو گیا. بس اس طرح سے ہمارے بڑے بزرگ دوست، نام نہیں لوں گا، بہت ہی حکیم مدھانی رحمت اللہ علیہ سے وہ بیٹھ، تو ان کے گھر میں ٹی وی تھی اور بہت ہی پریشان تھے، بچوں کو بار بار کہتے تھے. آخر میں مجھ سے انہوں نے کہا کہ بھائی کیا کروں، مشورہ لیا. آخر میں انہوں نے یہ کیا کہ چوکی دار سے کہا کہ تم کسی وقت اس کی چوری کرا دو، ٹی وی کو چھڑا کر مارکیٹ میں بیچ آؤ اور شور مچا دو، چور گم ہو گیا، گم ہو گیا، چور لے گیا، چور لے گیا، چور لے گیا. لہذا وہ غائب کرا دیا. اب گھر والے دو چار اور چیزیں چلائے، اس کے بعد دوبارہ نہیں لانے دیا. بس ہمت سے کام لیا جائے، ہمت سے پیش نظر تو مر لیے جانا نہ چاہیے، سارا جہاں خلاف ہو کروانا چاہیے. پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے، ہمت سے کام لینا چاہیے. بھائی صحابہ نے تو جان دی ہے، اپنے خون بہائے اللہ کے راستے، اور ہم ذرا سے اس معاملے میں بھی بچے کا دل ٹوٹ جائے، سبحان اللہ، گردن تو کٹوا دی صحابہ نے، اپنے جوان بچوں کے شہید کو شہید کرا دیا. اور بعض بچے ایسے تھے کہ ان کے جب والد شہید ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، تو بچوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ابو کہاں ہیں جو آپ کے ساتھ گئے تھے؟ اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے، آخر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ ذرا سی دین کے لیے تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہے. اور اگر دنیاوی معاملے میں، ہر معاملے میں سختی، اگر ان کی سالن میں نمک تیز کر دے تو صاحب مل اٹھے ہوئے ہیں، کھانا نہیں کھائیں گے. آج اتنی شریف بھوک لگی تھی، دیسی مرغی لایا تھا، اصلی گھی لایا تھا، یہ مسالہ فلاں نہیں کمپنی کا ڈال لگا منگایا تھا، اور تم نے ناس کر دیا ہماری پوری ہڈیا کو، وہاں گرم ہو رہے ہیں، کھانا اچھا نہ پکے، اس کا آپ کا بستر صحیح نہ ہو، تولیہ اگر میلی کچلی رہے نہ دھوئے بھی، ہر موقع پر ناراضگی، اللہ کی نافرمانی پر ناراضگی ہے، کیا بات ہوگی؟ سوچیے دنیاوی معاملے میں ناراضگی اور اس معاملے میں نہیں. خیر، تو یہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص، علامہ قرطبی تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں، ایک شخص قرآن شریف پڑھ رہا تھا اور رونے کی آواز آ رہی تھی، اسی تلاوت میں اس کی آواز میں تھوڑی تھوڑی رونے کی سی آواز، آپ نے فرمایا یہ ہے تفسیر، یہ ترتیل سے پڑھ رہا ہوں، ورتل قرآن ترتیلا، ترتیل کی تفسیر میں خواجہ حسن بصری کا واقعہ بیان کیا علامہ قرطبی رحمۃ اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلاوت فرماتے تھے تو رونے کی سی آواز نکلتی، حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم جب تلاوت فرماتے تھے تو معلوم ہوتا تھا سینے میں ہڈیا پک رہی، ہڈیا جب پکتی ہے تو ٹھکن کچھ آواز آتی ہے نا، کا عزیز المرجل، کا عزیز المرجل، ہڈیا کی چھی آواز. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت پر اتنا قاصر متاثر ہوتا تھا کہ بس سنا اور ایمان لائے. حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے ہاتھ پر ایمان لائے، انہی کی تلاوت و خشیت کو دیکھ کر کے سیدنا عثمان جیسا صحابی خلفائے راشدین کا، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت اسلام پر اسلام لائے تھے. تو کافروں نے کہا بھائی ان کا ان کی تلاوت ہی نہ سننے دے. تو تین کافروں نے مشورہ لیا کہ ان کی تلاوت نہ سنیں. لیکن پھر اس کے بعد دیکھا کہ وہ دونوں سن رہے ہیں کہ بھائی منا آپس میں تو مشورہ ہوا تھا نہیں سنیں گے، کہ کیا کہے ایسا مزہ آتا ہے. غلاموں کے غلاموں کے غلام شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سورہ فجر کی نماز میں لمبی سورت پڑھا رہے تھے. کافر ہندو کی بارات جا رہی تھی، یہ اعظم گڑھ پھول پور کا قصہ ہے. حضرت کی آواز بہت ہی زبردست بہترین تھی، اتنی پیاری آواز تھی. بس کافر کی بارات ہندوؤں کی رک گئی، کہا بھائی ذرا سننے بڑا اچھا آواز آ رہی ہے، ایسا اچھا پڑھ رہے ہیں قرآن شریف. جس وقت میں حکیم اجمل خان سیاسی جلسے ہو رہے تھے اس کانگریس کے، تو حکیم اجمل خان نے کہا کہ وہ قاری صاحب ہر قاری کو لے جاتے تھے اور قرآن شریف پڑھواتے تھے. ایک اس مردود گاندھی نے کہا کہ یہ ہمارے سیاسی جلسے ہیں، مذہبی جلسے نہیں ہیں، آپ لوگ اپنا قرآن کیوں پڑھواتے ہو؟ تو حکیم اجمل خان مرحوم نے کہا کہ تم بھی اپنی کتاب میں جو تمہاری مذہبی ہے تم بھی پڑھوا دیا کرو. تو گاندھی بڑا خوش ہو، اس نے کہا اچھی بات ہے، پنڈتوں کو بلایا اور کہا میری رامائن لاؤ. لہذا جب مسلمانوں کے قاری نے مصری لہجے میں قرآن پڑھا تو سبحان اللہ کیا کہنا تھا، ہندو بھی مست ہو گئے. اور جب پنڈت سے کہا بھائی تو گاندھی نے کہا تم بھی پڑھو اپنا کتاب، تو اس نے کہا دھڑم دھڑم دھڑم. وہ جو پنڈت سنسکرت کی آواز میں جب اس نے پڑھا دھڑم 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 تو اس نے آگے پسکر پسکر سب ہندو کے لیے مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ تیرے اس میں تو بالکل کشش نہیں ہے اور اتنی مکروہ آواز آ رہی ہے. وہ بہت گاندھی نے اس کو منع کر دیا، کہا نہ پڑھو بھائی اس سے اچھا نہ پڑھو. اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو کشش ہے وہ کسی زبان میں نہیں، دنیا میں کسی زبان میں آپ کچھ پڑھوا لیں، کتنے ہی عمدہ شاعر ہو ایک شعر کو سو دفعہ پڑھ لو عاجز آ جاؤ گے بس سو جاؤ گے تھک کر کے، مزہ ختم ہو جائے گا. ایک شعر کو آپ دس دفعہ پڑھیے، کلام مخلوق کا ہے نا، لیکن ایک آیت کو آپ ایک لاکھ مرتبہ پڑھو، جب پڑھیں گے آج ایک نئی شان اور نیا لطف آئے گا. کیوں کیوں؟ کیونکہ صاحب کلام کی شان ہر وقت نئی ہے، کل یوم ہوا کی شان. علامہ الوسی سید محمود بغدادی فرماتے ہیں یوم کے معنی یہاں دن نہیں ہے، فرماتے ہیں یوم کا ترجمہ دن نہیں ہے بلکہ ایسی کل وقت من الاوقات وفی کل لحظۃ من اللحظات وفی کل لمحۃ من اللمحات. ہر لمحہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے. تو جب ان کی شان ہر وقت نہیں ہے تو ان کے کلام میں بھی ہر وقت نئی شان نئی لذت معلوم ہوتی ہے. ان کے عاشقوں میں بھی آپ دیکھیے ہر وقت ایک نئے کیف میں رہتے ہیں، پرانا کیف نہیں ہے. ہر وقت آپ دیکھیں گے اہل اللہ کو تو تازہ دم ملیں گے، نیا کیف رہتا ہے روزانہ، نئے نئے علوم عطا ہوتے ہیں، نئی نئی شان اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی رہتی ہے. تو ترتیل ورتل قرآن ترتیلا کی بھی تفسیر یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو کس طرح پڑھا جائے کہ حروف بھی صحیح ہوں، جس کے حروف صحیح نہ ہو بچپن میں پڑھا ہو اور کسی خاتون نے پڑھایا ہو یا ایسے معمولی قسم کے لوگ جو قاری نہیں ہوتے ان کو چاہیے کہ میں جہاں بھی کوئی قاری ہو اور یہاں انتظام موجود ہے کم سے کم دو مہینہ محنت کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ حروف صحیح ہو جائے. اور اگر کسی نے ایک لاکھ ٹنڈے لگائے اور ایک لاکھ واد بیان کیا، ایک لاکھ کتابیں لکھ دی اور اپنا قرآن صحیح نہ کیا تو قیامت کے دن معاوضے کا اندیشہ. اور یہ آدھا گھنٹہ بلکہ بیس منٹ روزانہ دے دے دو مہینہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا عمدہ. ایک صاحب ہردوئی میں آئے تاجر آدمی تھے تو قرآن شریف مشق کیا ایک مہینہ رہ کر، اس کے بعد مجھ سے کہنے لگے کہ جب سے میں عمدہ حروف ادا کرتا ہوں اب مجھے اتنا نور معلوم ہوتا ہے اللہ کے کلام میں، بہت فیض معلوم ہوتا ہے. ظاہر بات ہے اللہ کے کلام آپ کسی شاعر کے کلام کو بگاڑ کے پڑھو شاعر ناراض ہوتا ہے، یا تم نے تو میرے شعر کی ریڑھ مار دی. تو اللہ تعالیٰ کا کلام بھی جو عمدہ پڑھتا ہے، اس لیے ہمارے شیخ شاہ ابر الحق صاحب دعوت برکاتہ نے فرمایا کہ قرآن شریف کیا تین ادب ہے اس کا یاد رکھیے تاکہ ترتیل کہاں پتا ہو جائے. نمبر ایک نہایت محبت سے تلاوت کرے کہ پالنے والے کا کلام ہے، سبحان اللہ پالنے والے کا کلام ہے، کیا الفاظ ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے میرے یہاں ابھی سارے سات بجے ہوتا ہے، آٹھ بجے ہمارے سارے بچے اس کو ایک لاؤڈ اسپیکر سے ایک بچہ روزانہ سناتا ہے, اور ہمارے جن کے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں اپنے بچوں سے پوچھ لیں, وہ ان سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے کہ تین آداب بیان کرو, جن کے بچے یہاں میرے یہاں پر انشاءاللہ بیان کرنے ہو تو نہایت محبت سے تلاوت کرے کہ پالنے والے کا کلام, نہایت عظمت سے تلاوت کرے کہ بہت بڑے مالک کا کلام, نمبر تین اس دھیان سے تلاوت کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ تم ہمارا کلام پڑھ کر سناؤ, دیکھیں کیسا پڑھتے ہو. سبحان اللہ, بچے ہی کہتے ہیں. اور تین اہم فوائد بھی ہیں اس کے, نمبر ایک تلاوت قرآن سے قلب کا زنگ دور ہوتا ہے, نمبر دو اللہ تعالیٰ کی محبت عطا ہوتی ہے, نمبر تین ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں, ایک پارا پر ایک لاکھ نیکی ملتی ہے. مولانا ابراہیم صاحب نے سارے حروف جمع کیے اور پھر اس کو ضرب کیا, ایک حرف تو دس سے ضرب کر دیا تو ایک لاکھ نیکی, جس نے قرآن ختم کیا 30 لاکھ نیکیاں اس کے پاس جمع ہو گئی. یہ ہے ترکیب کہ جس میں آواز میں خشیت ہو, سننے والے کو محسوس ہو کہ صاحب کلام سے اس کو انتہائی عظمت ہے اور انتہائی اس کو محبت ہے. یہ ہے ورتل قرآن ترتیلا. یہ دو سبق جو آج سنایا گیا, کل پہلی منزل قیام لیل, آج دوسری منزل سالکین کے لیے تلاوت قرآن کو ترتیل سے عظمت و محبت سے ادا کرنا کہ سننے والے کو معلوم ہو کہ صاحب کلام کی اس کے قلب میں انتہائی عظمت اور انتہائی تعلق ہے. تو یہ دو سبق جو اللہ تعالیٰ نے دیا سورہ مزمل میں, یہ منتہی لوگوں کا ہے, آگے جو ہے مبتدی لوگوں کا, یعنی ابتدائیہ, یہ انتہائیہ ہے سبق, پی ایچ ڈی کا کورس سمجھ لو آخری, اور آخر میں تین سبق جو ہیں ذکر اسم رب اور لا الہ الا اللہ کا ذکر اور سب توکل کا ذکر, اور جتنے سبق ہیں وہ سارے کے سارے مبتدی لوگوں کے لیے. اب سوال یہ ہوا, تفسیر مظہری علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے تو میٹرک کا سب مضمون دینا چاہیے, پی جی ڈی کا مضمون اللہ نے بیان کر دیا, یعنی جو منتہی کاملی کا سبق پہلے کیوں بیان کر دیا اللہ نے. حالانکہ فائدہ کیا ہے, پہلے تو میٹرک کا کورس, یعنی جیسے پہلے میزان شریف عربی کی ابتدا پائی جاتی ہے, بخاری شریف تو بعد میں پڑھا جاتا ہے, تو اس کا جواب دیا کہ چونکہ مخاطب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے جن پر قرآن اتر رہا ہے, اور آپ اکمل اہل امتحان میں سے, آپ اکمل اہل انتہا, یعنی جتنے منتہی اس میں سب سے اکمل, لہذا آپ کی رعایت سے وہ اعلیٰ مضمون پہلے بیان کر دیا گیا کہ وہ مخاطب اس کا منتہیوں کا سردار اور امیر اور سب سے زیادہ اکمل, لأنہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم هو المخاطب بهذه الآية وكان من اکمل اہل انتہا, اہل انتہا کے سب سے بڑے اکمل تھے, اس لیے اکمل والا سبق اللہ نے مقدم کروا دیا. یہ وجہ بیان کی حاضر ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں, دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا رحم الرحمین, ہم سب کو اپنے کلام پاک کی تلاوت کی توفیق ترتیب کے ساتھ نصیب فرمائی ہے اللہ, اپنی عظمت نصیب فرمائی, محبت بھی نصیب فرمائی, ترتیب کے ساتھ تلاوت کی توفیق نصیب فرمائی, اور قیام لیل کا جو مضمون کل بیان کیا گیا ہے اللہ ہم سب کو دو رکعت کم سے کم پڑھ لینے کی توفیق اوپر سے پہلے نصیب فرما, تاکہ ہم سب کے سب قائم اللیل قیامت کے دن اٹھائے جائیں, تحجد گزاروں کے ساتھ اٹھائے جائیں. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. اس سے پہلے جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے, آواز پھر ہلکی ہے, ایک چھوٹا سجاؤ جو اس کو تیزی پر لگا گیا, اس کا نفسیاتی طور پر اثر بہت اچھا ہوگا. یہ سب مفسرین کرام نے, بالخصوص علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ, جو صاحب نسبت اور بہت بڑے شیخ اور اپنے وقت کے امام بحقی مدر جانجانا, حضرت مدر جانجانا رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے,
انہی کے سلسلے میں علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ شامی ابن عابدین اسی سلسلے میں بیٹھے ہیں. یہ حضراتویں بیٹھ ہے پیری مریدی سے خاص ہے جو غلط قسم کی پیری مریدی ہیں وہ واجب الاحتیاط ہوتی ہے. یہ مطلب تھوڑی ہے کہ جو اکابر علماء صلحاء تمام ہزاروں سال سے ان کا عمل چلا رہا ہے. علامہ شامی ابن عابدین اور علامہ علوسی سید محمود بغدادی کو مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا علی میاں ندوی دامت برکاتہم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ دونوں بزرگ مولانا خالد کردی کے ہاتھ پر بیٹھ کے یہ خلیفہ ہیں. مولانا غلام علی شاہ کے وہ خلیفہ ہیں حضرت مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ. تو اس سورہ مزمل میں سلوک کے اللہ کے راستے کے پانچ منزلیں اور بیان کی گئی, جس میں سے دو منزل بیان کر دی گئی. منازل خمسہ یعنی اللہ کے راستے کے پانچ مقامات اہم. نمبر ایک کردار کو قیام لیل, اس پر عرض کر چکا ہوں کہ جس کو تہجد یعنی منتصف اللیل آدھی رات کے بعد اتنا مشکل ہو بیماری سے زور سے تو وتر سے پہلے پہلے دو چار رکعت پڑھ لے. اگر کسی وجہ سے اس نے وتر بھی پڑھ لی تو بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے, جواز ہونے میں شبہ نہیں ہے. وتر کے بعد نوافل کے جواز میں شک نہیں, مگر افضل طریقہ یہ ہے. میں نے خود مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے خود سنا اور اس تمام علماء کے وہاں نکاؤں میں اور میرے شیخ مولانا شاہ دارالحکومت بھی موجود تھے, اسی وقت انہوں نے بیان کیا تھا کہ وتر کے بعد نفل پڑھنا غیر افضل ہے, جائز ہونے میں شک نہیں. کمی مجبوری ہے کسی وجہ سے کوئی کام پیش آ گیا تو وتر کے بعد ہی پہنچ سکتا ہے, مگر وتر سے پہلے چونکہ اکثر آپ نے نماز وتر کو آخر میں پڑھی ہے لہذا نوافل کو پہلے پڑھ لیں, دو رکعت چار رکعت چھ رکعت انشاءاللہ تعالی یہ بھی قائم الحر ہو جائے گا. اور ملا علی خالی رحمۃ اللہ علیہ کی اس ارشاد کے اندر کہ ملا قوم اللیل لے سمی الکاملین, جو قیام لیل نہیں کرتا وہ کامل نہیں ہو سکتا, اس بلا سے وہ نکل آیا. یعنی اس قانون کامل ہونے کا راستہ اس کے لیے یہ نکل آیا کہ وتر سے پہلے اگر دو رکعت نہیں پڑھ لے گا قیام لیل کی وجہ سے انشاءاللہ قیامت کے دن وہ تہجد گزاروں میں شمار ہوگا. اتنا آسان راستہ بھی اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا تو بس حسرت ہے, تو اس کی سستی پر افسوس, اس کی اس کاہلی پر افسوس ہے کہ اگر دو رکعت پڑھ لے وتر سے پہلے پہلے تو قیامت کے دن تہجد گزاروں میں شامل ہو اور کاملین میں شامل ہو جائے. پھر بھی اگر سستی سے وتر سے پہلے دو رکعت تہجد اور قیام لیل کی نیت سے نہیں پڑھتا ہے تو بس اس کی عقل پر, اس کی اس سستی پر اور اس کی اس محرومی پر بے شمار افسوس. کوئی سر میں درد ہو, کبھی بیماری ہو, مستثنا ہو, اس لیے میں اپنے تمام دوستوں سے خصوصیت سے گزارش کرتا ہوں کہ چار فرض دو سنت کے بعد دو نفل قیام لیل کی نیت سے پڑھ لیں, ان شاء اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تہجد گزاروں میں شمار ہو جائے. یہ ان کے لیے ہے جو بہت ضعیف سست ہیں, ورنہ چار پڑھ لیجیے چھ پڑھ لیجیے, پھر اگر اللہ تعالیٰ نے تین بجے رات کو بھی آنکھ اٹھا دی اس وقت بھی پڑھ لیجیے, اس وقت بھی پڑھ لیجیے. آج کل چار بج کر کے پانچ بج کے تیئیس تک مفتی رشید احمد صاحب کے نقشے پر ہے وقت, لیکن ہم کہتے چلو پانچ بجے تک پڑھو احتیاط والا. تو دو منزلیں قیام لیل اور ترتیل, قرآن پاک کو اس طرح تلاوت کرنا کہ اس کی ادائیگی حروف صحیح ہو اور معرفت الوقوف کی کہاں ٹھہرنا چاہیے وہ صحیح ہو, ساتھ ساتھ سننے والے کو اس کی آواز سے ایسا محسوس ہو کہ اس شخص کو صاحب کلام کی انتہائی عظمت اور انتہائی محبت ہے, بس یہ ترتیل کی تعریف ہوئی. ترتیل کی گویا ورتل قرآن ترتیلا کی تفسیر, یہ قرآن پاک کو تلاوت فرمائیے ترتیل کے ساتھ, اس کی تین تفسیر ہوگی. نمبر ایک حروف کی ادائیگی کی مشق کرے کہ حروف صحیح ادا ہوں, کسی قاری سے محنت کر کے حروف کی ادائیگی صحیح ہو, معرفت الوقوف جہاں ٹھہرنا چاہیے اس کے آداب سیکھے,
اور نمبر تین سننے والے کو یہ محسوس ہو کہ صاحب کرام کی اس کے قلب میں انتہائی عظمت اور انتہائی محبت ہے. آج کا سبق کیا ہے؟ بس ترس مربکہ و تبتل الیہ تبتیلا. مفسرین لکھتے ہیں کہ جب ایک قیام لیل آپ فرما رہے ہیں, قرآن شریف کی ترتیل کے ساتھ تلاوت بھی فرما رہے ہیں اور رات دن دعوت اللہ فرما رہے ہیں, پھر یہ اللہ کو یاد کیجیے کیا مانے؟ جب یہ اللہ کو تو یاد ہی کر رہے تھے آپ, ایک شخص سے یاد کر رہا ہے اور پھر اسے کہا جائے یاد کرو, جیسے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو ایمان لاؤ. ابھی وہ تو مومن ہے ہی, پھر اس سے یہ کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو آمنوا ایمان لاؤ. حضرت حکیم الامت مجدد المنت مولانا اشرف علی شاہ خانوی نور اللہ عمر قدو فرماتے ہیں کہ مومن سے یہ کہنا, اللہ پاک کا یہ ارشاد فرمانا کہ ایمان لاؤ, اس کا مقصد یہ ہے کہ تم ایمان کے جس مقام قرب اور جس مقام یقین پر ہو اور آگے ترقی کرو. مقصد یہ ہے ایمان میں ترقی حاصل کرو, یہ مراد ہے. یعنی لا تقف عند حد, کسی حد پر ٹھہر مت جاؤ. اس کی تفسیر کی ہے لا تقف عند حد, کسی حد پر ٹھہرو مت, بڑھے چلو بڑھے چلو بڑھے چلو, غیر محدود راستہ ہے. اے برادر, اسی آیت کی اسی کی تفسیر کی مولانا جلال الدین رومی نے, اے برادر بے نہایت درگہرس, اے بھائی اللہ کا راستہ غیر تمہاری ہے غیر محدود, ہر سے بروے نہیں رسی, جس مقام پر اللہ تمہیں پہنچا دے ٹھہرنا مت, ہر سے بروے نہیں رسی, جہاں تم پہنچ جاؤ میں بروے محیش وہاں استادن کا مزدور مت استعمال کرو, استادن والے کھڑے ہو جائیں, بروے محیش یہ وہاں ٹھہرو مت آگے بڑھو. تو ایمان تمہیں یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. علامہ قاضی ثناء اللہ بانی فتی رحمۃ اللہ علیہ, علامہ سید محمود بغدادی صاحب روح المانی, یہ سب حضرات لکھتے ہیں کہ اس سے مراد دوام ذکر ہے, کیونکہ ذکر تو آپ کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ حکم دے دیا کہ آپ دائم ذکر رہے ہیں. یعنی ہر وقت ہمارا دھیان رکھیے اور ہر وقت کبھی قلب سے کبھی زبان سے ہر وقت ذکر میں مشغول رہیے. اور مفسرین لکھتے ہیں یہاں دوام سے مراد دائمی ذکر ہے, اور دائمی دوام سے دائمی سے مراد دائمی حقیقی نہیں ہے, دائمی عرفی ہے, یعنی اکثر ویش کر. اب یہ تھوڑی بھی آدمی سو رہا ہے کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ دائمی سے مراد دائمی حقیقی نہیں ہے, دائمی عرفی ہے, یعنی اکثر اوقات میں جب جاگ رہے ہیں آپ اور اس وقت میں ہمارا دھیان دیتی ہے دوام ذکر مراد بس کو اس مرب بھی کیا. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اور یاد کیجیے اپنے رب کے نام کو. اللہ تعالیٰ نے اور کوئی صفت نہیں یہاں اختیار فرمائی, رحمان 99 ناموں میں سے رب کا استعمال کیا کہ اپنے رب کا نام نہیں لیا. فرماتے ہیں اس رب کے اختیار کرنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آیت میں اشارہ ہو گیا, دلالت النفس ہے بلکہ, کہ محبت سے نام لو, پالنے والے صفت کا تذکرہ فرما کر. جیسے کوئی کہے کہ ماں باپ کہتے ہیں کہ دیکھو تم ہماری نافرمانی کرتے ہو, تم اپنا بچپن بھول گئے جب میں نے جب تم بغیر میرے تمہارا کوئی روٹی کپڑے کا انتظام کرنے والا نہیں تھا, بچپن میں ہم نے پالا. رب ارحمہما, اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے لیے اس طرح دعا کرو, رب ارحمہما, اے ہمارے رب میرے ماں باپ پر رحمت نازل فرمائیے, تمہارا بیان صغیرا, جب ہم چھوٹے سے تھے تو ہم کو انہوں نے پالا. تو اللہ تعالیٰ نے صفت ربوبیت کو استعمال کیا, 99 ناموں میں سے 98 ناموں سے اعراض فرمایا اور رب کا لفظ استعمال کر کے یہ بتایا بقول جیسا حسب ارشاد حکیم الامت مجدد الزمانہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا نام جو محبت سے نہیں لے گا, اس آیت کا اس سے ہاں پتا نہیں ہوا. جیسے مولانا روی فرماتے ہیں آمنی خانم ہر دم نام پاک, ارے عام لوگ تو ہر دم نام لے رہے ہیں کیسے, سمجھ پتہ نہیں چلتا کیا کہہ رہے ہیں. اثر نگنت کیوں نہ ہوا عشق ناک, اس کا اثر کامل نہیں ہوتا, کامل کی طے سمجھ لیجیے ورنہ جو ذکر کر رہا ہے وہ بھی چھوڑ دے گا. اس کا اثر کامل نہیں ہوگا کیوں نہ ہوا عشق ناک, جب تک تمہارا ذکر عشق ناک نہ ہو. عشق ناک محبت بھرا ہوا ہے. یاد ہوگا ایک دفعہ میں نے پوچھا تھا کتنے ناک استعمال ہوتے ہیں دنیا میں, بہت سے ناک استعمال ہوتے ہیں. اب سن لیجیے, درد ناک, افسوس ناک, غم ناک, عبرت ناک, خطرناک, دہشت ناک, تشویشناک سات تو یہی ہو گئے اور ہاں تابناک لوگ تابناک بڑا تابناک منظر ہے لو بھائی خوفناک ہو گیا کتنا تین تین چھ دو آٹھ ہو گئے بلکہ نو ہو گئے عبرت ناک شاید ہو گئے مطلب لیکن یہ جلال الدین رومی نے اس دنیا میں پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے عشق ناک کا لفظ استعمال کیا یہ جلال الدین رومی کو یہ شرف حاصل ہوا کیونکہ سراپا محبت ہے یہ محبت کے امام تھے حضرات لہذا انہوں نے کہا کہ اللہ کا نام جب لو تو عشق ناک لو ناک کے معنی بھرا ہوا افسوس ناک معنی کیا ہے افسوس سے بھرا ہوا عبرت ناک معنی عبرت سے بھرا ہوا درد ناک معنی درد سے بھرا ہوا غم ناک معنی غم سے بھرا ہوا نالے غم ناک حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا رسالے کا نام جس نے اپنے شیخ کی جدائی بیان کی تھی اس کا نام رسالے غم ناک رکھا تھا حضرت میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو حاجی صاحب کو بے حد صدمہ ہوا اور فرمایا نور محمد نام تھا نا تو فرمایا جو تھے نوری وہ گئے افلاک پر اور مثل تلچک رہ گیا میں افلاک پر جو تھے نوری یعنی کیا مطلب میاں جی نور محمد کی طرف اشارہ ہے رحمۃ اللہ علیہ اللہ اکبر اتنی بڑی شخصیت تھی حالانکہ عالم نہیں تھے قرآن شریف آیا کرتے تھے میاں جی تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی حاجی صاحب کو اور آپ نے فرمایا کہ میاں جی نور محمد سے تعلق قائم کر سمان اللہ تعالیٰ جس کی اشارہ بتائی کسی کو کیا سمجھ سکتا ہے اور جب حاجی صاحب گئے سمجھانا حضرت میاں جی کے پاس بیٹھ ہونے تو انہوں ان کو بھی وہاں اطلاع مل گئی پہلے ہی سے کش ہو گیا فرمایا میاں حاجی صاحب کیا خواب پر اتنا زیادہ خواب پر آ رہے ہو خواب سے دیکھ کر کے غیر سے لپٹ کر رونے لگے غیر سے لپٹ کر رونے لگے کہا بس داخل ہو سلسلہ کر دوں تو پھر جب ان کا انتقال ہوا تو حاجی صاحب نے نالے غمناک لیے جس کو دیکھنے میں وہ ایک شخص پڑھ پڑھ رو رہا تھا اور حاجی صاحب بھی ساتھ چل رہے تھے تو حاجی صاحب نے ازراہ مذاق اس سے فرمایا کہ ارے بیوقوف کیا رکھا ہے اس میں نالے غمناک میں جو تو اتنا رو رہا ہے تو اس نے کیا کہا ارے جا